اپنے حاضر میں فتنے بڑی تیزی کے ساتھ امت مسلمہ اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں, اور علم اور اہل علم سے جس طرح یہ امت دور ہو رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں فکری انحرافات اور نظریات میں انحراف اور اسلامی عقائد سے اور منحج سے دوری پیدا ہو رہی ہے, اور خصوصاً ہمارے نوجوان اس امت کے وہ اس فتنے کے بڑی تیزی کے ساتھ شکار ہو رہے ہیں, اور ذرائع ابلاغ جتنی تیزی کے ساتھ اس دور میں انہوں نے اس معاشرے کو لپیٹ میں لیا ہے, اور انٹرنیٹ پر اور ٹی وی پر ہمیں نت نئی شکلیں نظر آتی ہیں جو اپنے آپ کو شیخ الحدیث یا عالم اسکالر قرار دے کر اس امت کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اس دورے کا بنیادی مقصد یہ ہے, سب سے پہلے اصل جو یہ دورہ ہے وہ منہج سلف کے حوالے سے, جو فتنے اس امت میں آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سلف صالحین, صحابہ کرام, تابعین رحمہ اللہ اجمعین, ان کے منہج سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اس منہج سے آشنائی اور تعارف ضروری ہے, اور اس منہج سے منہج سلف صالحین سے تعارف کے لیے یہ پہلا سلسلہ ہے. اور شیخ صاحب سے ہم نے اس حوالے سے گزارش کی کہ الحمدللہ منہج سلف صالحین میں تعلق سے شیخ صاحب ایک نامور شخصیت ہے, اور سلف صالحین کا جو منہج ہم نے سیکھا ہے اور ہمارے جیسے دوسرے طلبا نے سیکھا ہے اور ابھی تک سیکھ رہے ہیں شیخ صاحب ہی سے ہی ہمیں آگے ہی ملی ہے, ہم نے شیخ صاحب سے یہ گزارش کی کہ طلبا کے لیے, عوام الناس کے لیے منہج کے تعلق سے ایک سلسلہ ہونا چاہیے. وہ شیخ صاحب کی بے پناہ علمی مصروفیات میں سے شیخ صاحب سے گزارش کرتے ہوئے شیخ صاحب نے شفقت فرمائی, اور طلبا کے لیے اور عوام الناس کے لیے یہ دورہ الحمدللہ رکھا گیا ہے, اور اس دور اس سلسلے کا یہ پہلا مرحلہ ہے. اس مرحلے میں جو چاروں اتوارے ہیں یہ پہلے مرحلے پر مشتمل ہے, صرف آئندہ مراحل پر انشاءاللہ مزید دورے منعقد کیے جائیں گے, اور یہ پہلا جو دورہ ہے آئندہ انشاءاللہ مزید دورے منعقد کیے جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو پہلا دورہ ہے اس دورے میں انشاءاللہ ہم صحیح بخاری کتاب نعیم یہ انتخاب بھی فضیلت شیخ عبد الناصر رحمانی حافظہ اللہ کا ہے, انہوں نے یہ حکم دیا کہ اس کا انتخاب کیا جائے, اور مقصد یہ ہے کہ اس کتاب العلم کو جو امیر المومنین حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب قائم کی ہے, اس کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھا جائے کہ علم کس سے حاصل کیا جائے گا, اور علم کی تعریف کیا ہے, علم کی اہمیت کیا ہے, اور عالم کون ہے, صحیح عالم کون ہے جسے علم حاصل کرنا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ بنیادی نکات ہے اس دورے کے. انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا, دورے کا سلسلہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہر اتوار کو اگست کے چاروں اتواروں میں عصر سے لے کر پانچ ہزار عصر تک عشاء تک انشاءاللہ یہ دورہ ہوگا. آج پہلی کلاس ہے, تو پہلی نشست ہے, تو اس میں سلسلہ یہ ہوگا کہ عصر کے بعد سے شروع ہوگا اور سات بجے تک یہ ہماری پہلی نشست ہوگی. سات بجے انشاءاللہ ہم چائے کا وقفہ کر دیں گے, آپ حضرات کے لیے جو ہے وہ ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کے بعد دوسرا سلسلہ شروع ہوگا, عشاء تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا انشاءاللہ. شخص صاحب پر جو ہے وہ حدیث کی قرأت کی جائے گی, اور شخص صاحب ان شاء اللہ اس حوالے کی شرح ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري كتاب العلم باب فضل العلم, وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير, وقوله عز وجل رب زدني علما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. قابل احترام علماء کرام اور انتہائی عزیز طلبا اور دیگر تمام سامعین و حاضرین، میں سب سے پہلے اسلامک المدینہ اسلامک سینٹر کے ساتھیوں کو اور تمام دوستوں کو، اور ان میں بہت سے ہمارے شاگرد بھی ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کروں گا اس عظیم پروگرام کے انعقاد پر. اور یہ حقیقت ہے کہ منہج دروس ہونے چاہیے، اور مجھ جیسے طالب العلم کو بھی ان سے استفادہ کا موقع میسر آنا چاہیے. یہ منہج سلف کے احیاء کے سلسلے میں پہلا پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور اس کے لیے کتاب العلم صحیح بخاری کا منتخب ہوا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں یہ ایک عظیم و شان باب یا کتاب قائم کی ہے، تاکہ علم کے تعلق سے جو منہج سلف ہے وہ طلباء کے سامنے اور قارئین اور سامعین کے سامنے آ سکے. امام بخاری رحمہ اللہ ان کے تبحر علمی اور ان کے حدیث میں جلالت شان اور ان کی فقاہت ذکر کرنے کا یہ محل نہیں ہے, کیونکہ ہم نے چار نشستوں میں اس دورے کو مکمل کرنا ہے. امام ظاہری رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کا ایک قول یا خواہش نقل کی ہے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ کی کیا تمنا ہے, ایک تمنا میری یہ ہے کہ میں کتاب و صلات نماز کے موضوع پر احادیث بیان کرتا جاؤں, اور مجھے امید ہے کہ میں صرف نماز کے موضوع پر 10,000 حدیثیں بیان کر سکتا ہوں. یہ مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. یہ وسعت علمی اور تبحر اللہ رب العزت نے اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا, اور ایک ایسے دور میں امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا جو ایک عجیب دھانے پر کھڑا تھا. مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ بہترین دور میرا دور اور پھر تابعین کا, پھر اتباع تابعین کا, اس کے بعد خیر نہیں فتنے شروع ہوں گی. یہ امام بخاری کا دور خیر القرون رخصت ہو رہا اور فتنوں کے دور کا آغاز ہوا چاہتا. اللہ رب العزت کی حکمت اور اس کی منشا یہی سامنے آتی کہ اس دور میں امت کی رہنمائی کے لیے کسی شخصیت کو بھیجا جائے, پیدا کیا جائے اور اس سے ایک کام بھی لیا جائے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے لیے چنے گئے, اور صحیح بخاری کی تالیف یہ کام ان سے لیا گیا, جو ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ایک نشانی, اللہ تعالیٰ کی خلق پر اللہ تعالیٰ کی حجت. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا دور ہے. وہ ان کے اساتذہ کچھ اور ہی سوچتے تھے. قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ امام بخاری کے شیخ فرمایا کرتے تھے, لو کان بخاری فی الصحابہ لکان آیت, اگر امام بخاری صحابہ کے دور میں ہوتے تو اس دور میں بھی اللہ کی ایک نشانی ہوتی, ایک ایسی نشانی جو لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام انجام دیتی. وہ امام بخاری کے اساتذہ امام بخاری کو اس دور کے قابل قرار دیتے تھے. اور انہی کا قول ہے کہ فضل البخاری علی سائر المحدثین کا فضل عمر بن الخطاب علی سائر الصحابہ. امام بخاری رحمہ اللہ کی فوقیت اور فضیلت تمام محدثین پر ایسی ہے جیسے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فوقیت اور فضیلت تمام صحابہ پر تھی. یقیناً یہ شخصیت اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی. ایک دفعہ قتیبہ بن سعید کی مجلس میں کسی نے طلاق کے مسئلے پر ایک سوال کیا, سوال ہوا پر اوپر سے امام بخاری تشریف لے آتے ہوئے دکھائی دی. قتیبہ نے کہا, تم خوش نصیب ہو, تمہارے سوال کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسحاق بن راہوے کو، احمد بن حنبل کو اور علی بن مدینی کو بھیج دیا. صرف امام بخاری آ رہا تھا، یعنی یہ شخصیت اس کے علم میں، اس کی فقہ میں، احادیث سے استنباطات اور استخراجات میں امام احمد بن حنبل کا، علی بن مدینی کا اور اسحاق بن راہوے کا رنگ اور منہج. یہ کی شخصیت احمد بن حنبل بھی ہے اور علی بن مدینی بھی ہے اور اسحاق بن راہوے بھی. امام بخاری کے مناقب تو بے شمار اور بے تحاشا ہیں، اور یہ مختصر مجلس ان کی متحمل نہیں ہے. صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ کتاب العلم کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہوگی، اور یقیناً اسے پڑھنا ہمارے لیے باعث افادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری زبان میں استقامت دے دے، اور جو صحیح فہم ہے سلف صالحین کا وہ ہمیں عطا فرما دے، اس پر ہمیشہ کے لیے قائم رکھے، اور اس علم کو واقعتا علم نافع بنا دے. علم نافع اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم ہے، اور علم نافع وہ علم ہے جس پر عمل ہو. اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم نہ ہو وہ نافع نہیں، اور وحی کا علم تو ہو لیکن عمل نہ ہو تو وہ علم بھی نافع نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے واقعہ اس علم کو علم نافع بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل دعا کے بمصداق ہے، اللہم انی اسألک علم نافع، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم نافع نہ ہو، نفع بخش نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو علم نافع بنا دی. یہ کتاب العلم، ترتیب اس کی یہ ہے کہ یہ کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، اور بقیہ تمام ابواب سے پہلے پہلے کتاب العلم ہے، پھر طہارت کے مسائل، نماز کے، زکات کے، روزے، حج کے، دیگر شادی بیاہ، طلاق، عتاق، یہ سارے مسائل بعد میں آئے. اس ترتیب کی وجہ یہ ہے جتنے بھی اعمال ہیں، وضو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ان سب کی صحت کا دار و مدار جو ہے وہ صحیح علم پر. آپ صحیح وضو کب کریں گے؟ جب وضو کے بارے میں آپ کا علم صحیح ہوگا. اور وہ صحیح علم کیا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی حدیث کے مطابق. آپ نماز کب صحیح پڑھ سکیں گے؟ جب نماز کے تعلق سے آپ کا علم صحیح ہے. اور وہ صحیح علم کیا ہے؟ کہ وہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث سے ماخوذ ہو اور لی جائے. اس طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر تمام احکام ہیں، مسائل ہیں، ان سب کی صحت جو ہے وہ صحیح علم پر ماخوذ ہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سارے ابواب سے قبل علم کا باب قائم کیا. یہ ہمیں تنبیہ دینے کے لیے اور یہ نصیحت دینے کے لیے کہ آپ پوری جو شریعت ہے جو دینی احکام اور مسائل ہیں ان کا مبنا علم صحیح تسلیم کر لیں اور اس علم صحیح کو حاصل کریں. عمل کرنا کافی نہیں، جب تک عمل کی اساس نہ ہو اور وہ اساس علم صحیح. علم صحیح اگر موجود نہیں ہے تو عمل صحیح ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ قابل قبول کیسے ہوگا؟ شریعت کی جو ایک تعلیم ہے اگر گہرائی سے آپ سوچیں تو آپ پر یہ بات عیاں ہوگی کہ شریعت صرف عمل کو کافی قرار نہیں دیتی بلکہ یہ نقطہ فرض قرار دیتی ہے کہ آپ کا عمل بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق. اور شریعت عمل کو ایک کل کی حیثیت سے نہیں دیکھتی بلکہ اجزاء سمیت دیکھتی. ایک شخص کا نمازی ہونا کافی نہیں, نماز جا کے پڑھ دینا کافی نہیں. جب تک نماز کے سارے اجزاء درست نہ, شریعت دیکھے کہ قیام کیسے ہے, ہاتھ کہاں باندھے, رکوع کیسے, سجود کیسے, تشہد کیسے, ان تمام اجزاء پر نبی علیہ السلام کی سنت قائم ہے یا نہیں, علم صحیح کی بنیاد موجود ہے یا نہیں, تو ان سارے اجزاء کی درستگی اس پوری نماز کی درستگی کی علامت ہے. یہ فہم شریعت نے دی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی صفوں میں صف بندی میں کچھ انحراف دیکھا کہ صفیں اس پائے کی سیدھی نہیں, اور جیسے ہم نبی علیہ السلام کے دور میں صفیں باندھتے تھے ویسی نہیں, تو آپ بے ساختہ رو پڑے. پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے دور کی ایک نماز ہی باقی بچی تھی, وقد ضیعتموها, آج میں نے دیکھا کہ تم نے اسے بھی برباد کر دیا. حالانکہ سارے امور درست تھے, صرف صف بندی اس میں ذرا سی کوتاہی دیکھی, فرمایا کہ نماز تم نے برباد کر دی. یہ سر بھی فکر سرو سارے کتاب العلم جو ہے اس کا انعقاد تمام ابواب سے قبل اسی اہمیت کے تحت ہے کہ جتنے آگے مسائل آئے ان سب کا مبنا علم صحیح. علم صحیح کا مبنا اللہ تعالی کی وحی, اور یہ کتاب جو ہے اول سے آخر تک اللہ تعالی کی وحی سے عبارت ہے. ہاں البتہ کتاب الایمان کتاب العلم سے قبل قائم کی ہے, پہلے کتاب الایمان ہے پھر کتاب العلم. اس میں بھی ایک حکمت اور مصلحت ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ اعلی الامور ہے, سب سے اشرف جو شے ہے شریعت میں وہ ایمان, لہذا اس کو ہر باب سے مقدم کیا گیا ایمان کے شرف کے بنا. ایمان اگر موجود ہے تو علم کا طلب کرنا بھی درست ہے, پھر عمل بھی درست ہے, اور اگر ایمان میں کوئی کجی ہے تو علم اور عمل کوئی چیز قابل قبول نہیں. تو پہلے اپنے ایمان کو چیک کرو, جو صحیح علم شرعی ہے وہ اس پر قائم کرو. من یکفر بالایمان فقد حبط عمله, جس شخص کے ایمان میں کہیں کوئی دراڑ آ گئی, کسی قسم کا انکار یا کفر آ گئے, اس کے سارے عمل بیکار. تو آگے جتنے بھی اعمال آ رہے ہیں ان کی صحت ایمان کی صحت پر, عقیدے کی صحت پر. تو کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم ہے کہ پوری شریعت کی صحت کا مدار جو ہے وہ علم صحیح. لہذا اس علم صحیح کے حصول کے لیے اور اس علم کے قواعد آداب, کیونکہ ابواب العلم میں یہی چیزیں بیان ہوتی ہیں, علم کی فضیلت اور علمی مجلس کے آداب, علماء کے آداب, علماء کی ذمہ داری, طلبۃ العلم کی ذمہ داری, اور طلب علم کے لیے گھر سے نکلنا, اور طلب علم کی بنیادیں, یہ سارے امور جو ہیں یہ کتاب العلم میں زیر بحث آتے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے. تو پہلا باب جو ہے باب فضل العلم, علم کی فضیلت. یہ فضیلت آپ کے ذہن میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ شوق اور بڑھ جائے, رغبت, تشویق, ترغیب. جو چیز اتنی افضل اور بابرکت ہے
اسے یقیناً حاصل کرنا چاہیے. اور یہ باب اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان پر قائم ہے, وقول اللہ تعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اس قرآنی آیت پر یہ باب قائم ہے. اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرما دے, ان کے درجات بہت ہی اونچے, یہ بہت ہی بلند درجات کے مستحق. درجات کی بلندی سے مراد کثرت ثواب, کثرت اجر, یا پھر قیامت کے دن حصے اعتبار سے درجات کی رفعت حاصل ہوگی. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ بعض جنتی اپنے اوپر دیکھیں گے تو انہیں بڑی بلندی پر بڑے بڑے محل نظر آئیں گے جیسے آج زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے, اس قدر فرق مراد ہے. تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو جنہوں نے طلب علم کیا انہیں درجات کی بلندی عطا فرمائے گا, کثرت ثواب دے گا اور ان کا مقام و درجہ بہت ہی اونچا فرما دے گا. نبی اسلام کے صحابی جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تصدیق میں فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا و اوتوا العلم عدل الذین آمنوا ولم یوتوا, کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رفعت عطا فرمائے گا جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا, ان لوگوں پر جو ایمان تو لائے مگر ان کو علم نہیں دیا گیا. صرف ایمان, ایمان کی دولت ہے, عمل ہے, تہجد ہیں, روزے ہیں, نوافل ہیں, فرائض ہیں, جہاد ہے, مگر علم نہیں, مطالبۃ العلم میں شمار نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ زیور علم سے آراستہ ہوئے اور اللہ نے ان کو علم نافع عطا فرما دیا, ان کو ان لوگوں پر فوقیت, درجات کی رفعت حاصل ہے جن کے پاس ایمان تو ہے مگر علم نہیں ہے, انہوں نے علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکالا اور علم حاصل نہیں کیے. یہ رفع اللہ ان کو رفعت دیتے ہیں, بلندی دیتے ہیں. اس آیت کریمہ سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ یہ بلندی جو ہے یہ اہل علم کی شان کا ایک حصہ ہے. رفعت جب اللہ ان کو قیامت کے دن دے رہے تو پھر دنیا والے بھی یہ بات سن لیں کہ دنیا میں بھی وہ اسی رفعت کے حقدار, رفعت کے مستحق. جب اللہ ان کو اونچا کر رہے, اونچا مقام دے, درجات دے رہے تو پھر دنیا میں بھی یہ لوگ اونچے درجات کے مستحق. رفعت طرف کو, طرف کو اہل علم کی شان, ان کو اونچا ہونا چاہیے. تکبر نے, تکبر اور طرف میں فرق ہے. طرف سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس لیے اونچا قرار دے رہے کہ جو ہمارے پاس امانت ہے وہ سب سے اونچی. ایک قول ہے عاصم النبیل, ابو عاصم النبیل امام بخاری کے شیخ, فرما کرتے تھے من طلب هذا الحديث فقد طلب اعلى امور فعليه يكون خير الناس, جو حدیث کا طالب ہے وہ سب سے اعلی اونچی چیز کا طالب. تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ بھی سب سے اعلی ہو جائے اور سب سے بہترین ہو جائے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ طرف جو ہے یہ علماء کی شان کا ایک حصہ ہے. اللہ کو رفعت دے گا تو اہل دنیا بھی کو رفعت دیں. علماء میں خود ترفع ہونی چاہیے, اس لحاظ سے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بالا سمجھیں جو چیزیں عامۃ الناس بعض اوقات انجام دیتے ہیں. اس لیے محدثین نے جو حدیث کے مجال میں تقویٰ کی تعریف کی تقوی کی. وہ تین چیزیں اللہ یرتکب کبیرہ ولا یصر علی صغیرہ ویجتنب خوارم المروءہ. متقی وہ ہے اس فن حدیث میں جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے, کبائر سے بچے. اگر وہ کبائر کا ارتکاب کرتا ہے پکڑا گیا تو پھر وہ اس حدیث میں معتبر نہیں, اور صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرے. صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں لیکن بار بار نہ کرے. اور تیسری چیز بڑی اہم ہے کہ خوارے میں مروہ سے بھی بچے. ایسی چیز ہو جو بندے کی دوسرے عالم کی یا طالب علم کی مروت کو توڑ دے, اس سے بھی اجتناب کرے. یعنی ایک عام شخص اگر وہ کام کرے اس کے لیے معیوب نہیں ہے, ایک عالم اگر کرے اس کے لیے معیوب ہو سکتا ہے, شرعاً معیوب نہیں ہے یہ مروت. ایک عام شخص اگر ننگے سر چل کر معیوب نہیں, اس پر کوئی جرح نہیں کرے گا. ایک عالم اگر ننگے سر چلے گا اس کے لیے معیوب ہوگا. تو ایک عالم میں ترفع ہونا چاہیے اس لحاظ سے کہ وہ بعد ایسے کام جن سے اگرچہ شریعت نے نہیں روکا لیکن ایک معاشرے میں ایک عالم کے لیے وہ امور معیوب ہو سکتی, تو اسے اجتناب کرے. ایک عام شخص جناب باہر گھوم پھر بازاروں میں آ جاتا معیوب نہیں, ایک عالم کا کثرت سے بازاروں میں جانا آنا یہاں بیٹھنا وہاں بیٹھنا یہ قابل مواخذہ ہے. اس کو علماء محدثین نے مستحسن قرار نہیں دی. یرفع طرف ایک عالم کی شان کہ بعض ایسے امور جو عامت الناس کے لیے روا ہیں اگر اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھے اپنی اس علمی شان کی رفعت کی. لیکن اس میں کبر کی کبر کا کوئی عنصر شامل نہ, تکبر ہر کے سے تکبر اور ہے طرف اور یہ اونچائی اس علم کی اونچائی کی بنا پر. اور تکبر جو ہے اس کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسروں کو حقیر سمجھنا. طرفوں میں تحقیر نہیں تکبر میں تحقیر. نبی اسلام کی حدیث ہے لن یدخل جنۃ اللہ لن یدخل جنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الکبر, کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ پریشان ہو گئے. المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة, ہر شخص کی خواہش ہے اچھا کپڑا پہنے اچھے جوتے پہنے. تو پڑھائی کا احساس تو آ ہی سکتا. فرمایا کہ یہ تکبر نہیں. تکبر دو چیزوں کا نام, الکبر بذر الحق وغفظ الناس, لوگوں کو حقیر جانا تذکر ڈانٹنا ڈبٹنا, یہ تکبر ہے. اپنے کسی ذات میں مبتلا, اگر علم کے ذہن میں مبتلا ہو کر لوگوں کی تحقیر کرتے یہ کبر ہے, یہ طرف نہیں. اگر مال کا ذہن ہے اس بنا پر کسی کو حقیر جانتا یہ تکبر ہے. کسی ہنر کا یا قوم برادری کا ذہن ہے اس ذہن پر کسی کو حقیر جانتا یہ کبر ہے. اور یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس, تکبر دو چیزوں کا نام, ایک حق واضح ہو جائے اور قبول نہ کرے اور دوسرا لوگوں کو حقیر جان لوگوں کو چھوٹا سمجھ. تو تکبر میں تحقیر ہے, طرفوں میں تحقیر نہیں. طرفوں میں صرف اپنی علمی شان کو اونچا کرنا مقصود ہے. یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے, یہ سب سے اعلیٰ علم ہے اور سب سے عمدہ اور برتر علم ہے. اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب علم میں بھی ایک ایسی رفعت ہو ایک ایسا طرف ہو جو علمی اعتبار سے اس کو دوسروں سے ممتاز کر. بقول عز و جل رب زدنی علما, اس آیت کا آخر جو ہے واللہ بما تعملون خبیر, اللہ رب العزت تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. تو ہر عمل اللہ تعالیٰ باخبر ہے, اس کا تقاضا یہ ہوا کہ ہم عمل صالح پر توجہ دیں اچھی نیت کے ساتھ. جو اللہ رب العزت صرف عمل کو نہیں دیکھتا, عمل کرنے والے کی نیت کو بھی دیکھتا, اور بڑی باریک بھی نہیں. اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے اور لطیف بھی. ان صفات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اگر تعارف حاصل ہو, یقیناً انسان عمل اطاعت پر مستعد ہو جائے. خبیر بھی لطیف بھی, ہر چیز سے باخبر. خبیر کی تفسیر یہ ہے جیسے آپ نے گندم کاشت کی, گندم پیدا ہو گئی, اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ گندم دانے کتنے پیدا ہوئے, کیسے پیدا ہوئے. یہ صفت خبیر کا تقاضا. صفت لطیف کا تقاضا یہ ہے کہ گندم کے ایک دانے کو آپ نے پیسا, اب آٹا بن گیا, وہ کتنے ذرے بن گئے, اسے ایک دانے سے کتنے اجزاء بن گئے, یہ کہاں کہاں جائیں گے, کون کون کھائے گا, یہ ایک ایک ذرہ کس کس کے پیٹ میں جائے گا, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. یہ صفت لطیف کا تقاضا, اتنی باریک بھی نہیں, ہر چیز کو دیتا, کوئی شے اس سے مخفی نہیں. یہ چیز ہم جیسے طلبۃ العلم کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر و باطن کو, ایک ایک عمل کو, خلوت اور جلوت کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر قائم کریں, اس کی نافرمانی سے گریز کریں, اور نیت بھی اس کی ایسی اصلاح کر لیں کہ وہ نیت اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو اور قابل معاوضہ نہ ہو. اگلی آیت رب زدنی علما, اللہ تعالیٰ کا فرمان, یہ ایک دعا جو اللہ کے پیارے پیغمبر کو تعلیم کی گئی کہ آپ یہ دعا کرتے رہیں گے, اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, مجھے بڑھا دے علم, علم میں بڑھا دے. یہ دعا کی تعلیم کس کو کی گئی, تلقین کس کو دی گئی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو کہ اعلم الخلق اعلم الناس, کائنات کے سب سے بڑے عالم. مگر آپ کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ میرے علم کو بڑھا دے, حالانکہ سب سے بڑے عالم. تو اس اضافہ علم کے ہم کتنے محتاج ہیں. اس لیے عزیز طلبہ, علم کی حرص اپنے اندر پیدا کیجیے اور علم کی حریص بن جائیے. جس قدر علم حاصل ہو جس میں بھی پڑھ دیجیے, کوئی اس کی حد نہیں اور کوئی اس کی تحدید نہیں. اضافہ ہے یہ دو آیات کریمہ جن پر امام بخاری کا یہ باب قائم ہے, ان دونوں سے علم کی فضیلت جو ہے وہ سامنے آ رہی اور ثابت ہو رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ان دو آیتوں کو پیش کیا ہے اور اس باب کو حدیث پیش نہیں کی, ان آیات سے برکت حاصل کرنے کے لیے. اور احادیث جو علم کی فضیلت میں ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری ایک چیز معروف ہونے کی بنا پر انہیں طلبہ کے اذہان پر چھوڑ دیتے. اس موضوع پر احادیث آپ تلاش کیجیے, اس ذخیرہ علم, تاکہ کچھ محنت آپ بھی کریں. یہ بھی ممکن ہے کوئی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہ ہو. امام بخاری رحمہ اللہ آگے کچھ احادیث علم کی فضائل میں لائے ہیں, لیکن ترجمہ تو بات مقاصد کتاب میں نہیں. یہاں صرف یہی مقصود ہے کہ دو آیات کریمہ سے علم کی شان اور فضیلت امام بخاری نے آپ کے سامنے ثابت کی. اب یہ آیات کریمہ اور بہت سی ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا اطلاق, ایک صاحب علم اور ایک بے علم, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نبی علیہ السلام کی حدیث میں شاید کی تفصیل موجود ہے, فضل العالم عند العالم فرد القمر لیلۃ البدر علی سائر القواعد, ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر کتنی ہے جیسے چودھری کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر. عالم چودھری کے چاند کی مانے تھے, اور باقی جو عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، مجاہدین ہیں، سخی ہیں، ان کی جو صورت ہے یا کیفیت ہے وہ آسمان کے ستاروں کی مانند، ستاروں کے جھرمٹ میں جیسے چاند ہوتا ہے، اس طرح جو بڑے بڑے عباد ہیں اور زاہد ہیں، متقین ہیں، ان کے درمیان اگر ایک عالم ہو جیسے ستاروں کے بیچ میں چودھری کا چاند ہو، یہ کیفیت ہوگی اور یہ ایک فرق ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت وعود العلم قائم بالقسط. یہاں پہ ایک عجیب طریقے سے ایک عالم کی شان بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر تین گواہ پیش کی، ایک اللہ رب العزت، دوسرا ملائکہ اور تیسرا اہل علم. اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے کہ وہ ایک، ملائکہ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک، اور اس زمین پر اہل علم علماء اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے. تو علماء کا ذکر ملائکہ کے بعد، علماء کو ملائکہ کے ساتھ مقرون کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ کے طور پر پیش کیا گیا. تو آیت کریمہ بھی اہل علم کی فضیلت اور ان کی رفعت شان کی دلیل. انما یخش اللہ من عباد العلماء، حقیقی خشیت جو ہے وہ علماء کے دل میں، اور صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. اس کا معنی ایک عالم ربانی جو ہے وہ اللہ کی خشیت کے ساتھ، کثرت علم کے ساتھ نہیں. خشیت نہ ہو، علم ہو، یہ ایک عالم کی نہ تعریف ہے نہ اس کی شان. مالک فرمایا کرتے تھے دیس العلم بکثرت المسا و انما العلم خشیت اللہ، کہ علم جو ہے وہ کثرت مسائل کا نام نہیں ہے بلکہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت کا نام. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی خشیت سے بھر دے، ہمارے دلوں کو، سینوں کو، ہمارے اعمال کو اللہ رب العزت اپنی خشیت کے نور سے مزین فرما دے اور منور فرما دے. احادیث بھی بہت ہیں، کچھ آگے آئیں گے انشاءاللہ. جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان، من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمائے، دنیا کی خیر، مرنے کے بعد قبر کی خیر، یوم الحشر کی خیر، مطلق خیر کا فیصلہ فرمائے، اللہ اس کو کیا دیتے؟ کہ دنیا کی دولتیں دیتے؟ نہیں، یفقہ ہو فی الدین، اللہ اس کو دین کی فقہ دیتے، دین کا علم دیتے، اللہ اس کو دین عطا ہو. یہ حدیث ہے. پھر نبی علیہ السلام کی حدیث، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سخر اللہ له به طریقا الی الجنۃ، جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دے. اور ابھی آپ نے سنا کہ علماء کا ذکر ملائکہ کے ساتھ، اور یہ حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کا ذکر انبیاء کے ساتھ، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. وراثت کس چیز کی؟ وہی تر انبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم. انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے بلکہ انبیاء کا ترکہ علم. من اخذہ اخذ بحد وافر، جس نے اس ترکے کو سمیٹ لیا اس نے سعادت کا ایک بڑا بصری حصہ جو ہے وہ سمیٹ لیا. تو اس طرح اور بہت سی احادیث ہیں جو انشاءاللہ کچھ آگے مزید آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم جو ہے وہ نافع عطا فرما دے.
باب من سئل علما وهو مشتغل في حديث واتم الحديث ثم اجاب السائل. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خليل حا وحدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن خليل قال حدثني ابي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال متى الساعه؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال. فقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا أسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة.
یہ دوسرا باب ہے, اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ جس شخص سے علم کا سوال کیا جائے وہ مشتبہ فی حدیث ہے اور وہ کسی سے کوئی بات کر رہا ہے, اور ایک شخص آئے اور اس سے بات کرتے کرتے اپنا سوال کر ڈالے, یہاں ادب کیا ہے؟ فاتم الحدیث ثم اجاب السائل. ایک عدد تو یہ ہے کہ وہ جس سے پہلے بات کر رہے اس سے اپنی بات پوری کر لے, یا مثلا درس دے رہے اور ایک سائل آ جائے اور آ کر درس کے دوران ہی سوال کرنا شروع کر دے. اب یہ شخص جو درس دے رہے وہ کیا کرے؟ اپنی بات پوری کر کے پھر اس کو جواب دے, یا اپنی بات روک کر اس کو جواب دے؟ اس باب کا تعلق بعض علمی آداب سے ہے اور علمی مجلس کے آداب سے, کہ مجلس علم کے آداب کیا ہونے چاہیے, مجلس علم کے آداب کیا ہونے چاہیے. اور ظاہر ہے کہ حصول علم ایک مجالس سے ممکن, جن کا قصد کرنا چاہیے. جب قصد کریں تو پھر ان علمی مجالس کے آداب کا بھی علم ہونا چاہیے. ہم حدیث پڑھتے ہیں تاکہ مسئلہ حدیث کے ذریعے واضح ہو. امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں دو شعر ہیں, ایک محمد بن سنان جو فلح سے روایت کر رہے ہیں. یہ فلح طلبہ کے لیے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ بعض لوگ امام بخاری پر یہ اعتراض وارد کرتے ہیں کہ فلح پر تو جرا ہے. امام نسائی کا قول ہے بیس القبی, یہ قبی راوی نہیں ہے, اس پر جرا ہے, پھر بخاری کا راوی کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فلح سے جب بھی روایت کی ہے متابعت روایت کی, استشهاد اصالت نہیں. راویوں کے دو قسم ہیں, ایک اصالت ایک متابعت. یہ صحیح بخاری کا متابعت راوی, صحیح مسلم کا بھی. امام حاکم کا قول ہے کہ بخاری مسلم کا اس راوی سے روایت لینا جو ہے وہ اطمینان کے لیے کافی. امام بخاری مسلم دونوں نے اس کی حدیث اپنی صحیح عین میں ذکر فرمائی ہے, اور ہم نے بتا دیا کہ یہ خاص طور پر احکام اور مسائل میں صحیح بخاری کا متابعت راوی ہے, نہ کہ اصالت. البتہ اگر کہیں آداب کا ذکر ہے, فضائل کا ذکر ہے, تو امام بخاری نے بعض مقامات پر اس سے اصالت روایت لی ہے. اس نقطے کی نشاندہی ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں فرمائی ہے, لیکن اصل احکام اور مسائل اور عقائد میں یہ صحیح بخاری کا راوی ہے متابعت, نہ کہ اصالت. امام بخاری کے دو شیخ محمد بن سنان اور ابراہیم بن منذر, یہ ہا یہ تحویل سند کے لیے, اور پھر یہ سند جا کر جمع ہوتی ہے محمد بن فلح اور اس کے والد فلح, فلح پر جا کر اکٹھی ہوتی, اور فلح جو ہے اس سے دو راوی روایت کر رہے ہیں, ایک محمد بن سنان ہے, دوسرے ان کے بیٹے محمد بن فلح جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں. اور اس حدیث کے رابی مرکزی رابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم, ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے اور لوگوں کو درس کے ساتھ فرما رہے تھے, یحدث احادیث بیان فرما رہے تھے یا گفتگو فرما رہے تھے القوم, لوگوں کو. القوم سے مراد مرد اور رجال و نساء, یہ قوم کا لفظ مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی بولا جاتا ہے. تو اس مجلس میں مرد بھی ہوں گے خواتین بھی ہوں گی. تو آپ کا درس جاری تھا, جا ہو عربی, ایک عربی آ گیا, عربی دیہاتی, سکان البادیہ عرب, عرب یہ جمع ہے, اس کا واحد نہیں ہے, یہ جمع کا صیغہ عرب لیکن من لفظ ہی اس کا واحد نہیں ہے. تو ایک عربی دیہاتی ایک آ گیا اور صحابہ انتظار کرتے تھے کہ دیہاتی آتے رہا کر, کیونکہ انہیں بظاہر شہریوں کے آداب کا علم نہیں ہوتا تھا, پروٹوکول کا علم نہیں ہوتا تھا, اور جو بات پوچھنا چاہتے دھڑلے سے پوچھ لیتے. تو بعض عراقیوں کے آنے سے ان کے سوالوں سے اور نبی اسلام کے جوابوں سے صحابہ کو بڑا فائدہ ہوتا, بڑا علم حاصل ہوتا. چنانچہ دیہاتیوں کا انتظار رہتا. تو آج بھی ایک دیہاتی آ گیا, فقال متصاع, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے, قیامت کب آئے؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحدث, نبی علیہ السلام اپنی گفتگو آپ میں جاری رہے, اپنی گفتگو میں آپ مستمر رہے اور گفتگو آپ نے جاری رکھی اور اس کی طرف کوئی تعرض نہیں کیا, کوئی التفات نہیں کیا. اس نے سوال کر ڈالا, آپ اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا اور اپنی بات کو جاری رکھا. فقال بعض القوم سمع ما قال, کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اس عربی کی بات سن لی, فقر ہے ماں کا لیکن ناپسند قرار دی. جب ہم بات کر رہے ہیں اور درس جاری ہے تو آپ آئیں, آپ سوال کریں ضرور لیکن انتظار کریں, جب فارغ ہو جائیں پھر سوال کریں. تو دوران درس یہ سوال کرنا بعض صحابہ نے سمجھا شاید آپ کو ناگوار لگے. وقال بعضهم, اور بعض صحابہ نے کہا بل لم يسمع, بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں, اس لیے آپ نے تعرض نہیں کیا اور نہ اس کے سوال کا جواب دیا. حتی اذا قضا حدیثہ, حتی کہ جب آپ نے اپنی بات پوری کر لی, درس مکمل ہو گیا, قال, تو آپ نے فرمایا اين الصائر والصائر, وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا, جس نے ابھی قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا. قال ہا انا یا رسول اللہ, فوراً کھڑا ہو گیا کہ میں یہاں ہوں, میں یہ بیٹھا ہوں. ہاں, یہ کلمہ تنبیہ ہے, کلمہ تنبیہ مخاطب کو اپنی بات کی طرف توجہ, اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے. ہاں انا یا رسول اللہ, یہ انا جو ہے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ محلوب ہے. انا سائل, انا الشخص الذي سألني ساعة, انا میں مبتدا خبر محلوب ہے اور ہا یہ کلمہ تنبیہ ہے. ہا انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں یہاں موجود ہوں. قال, آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا کہ فَإِذَا زُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ, فَإِذَا زُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ, جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کر, جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کر. قال, اس عربی نے پھر پوچھا کیف اضاعتها, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا ضائع کرنا کیسے, امانت کیسے ضائع ہوگی؟ قال, فرمایا اذا مسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه, جب کوئی امر کوئی معاملہ نا اہل لوگوں کو سونپ دیا جائے تو قیامت کا انتظار. انہیں امانت کیسے ضائع ہوگی کہ نا اہل لوگوں کو امر معاملہ سونپ دیا جائے, نا اہل لوگ. یہ مکمل حدیث ہے. امام بخاری کا باب تو یہ ہے کہ ایک شخص گفتگو کر رہا ہے, باہر سے کوئی دوسرا شخص آیا, وہ دوران گفتگو ہی سوال پوچھ بیٹھے تو اس کا کیا اثر؟ دونوں ادب ہے, نبی علیہ السلام سے دونوں آداب ثابت. آج آپ نے کیا فرمایا, اپنی گفتگو جاری رکھی اور جب فارغ ہو گئے تو آپ نے اس کو بلا لیا اور اس کے سوال کا جواب دیا. احادیث یہ بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات گفتگو فرما رہے ہوتے اور دوران گفتگو کو سوال کرتا تو آپ اسی وقت اس کا جواب دے دیتے، اپنی حدیث اپنی بات وہاں توڑ کر اس کے سوال کا جواب دے دیتے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھے درد ارشاد فرما رہے تھے، ایک سائل نے سوال کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلا لیا اور سامنے بٹھا کر اس کے سوال کے جواب دیے، جو اس کے سوالات تھے ان کے جوابات دیے، اور وہ نشست بھی کافی طویل ہو گئی، اور اس کو فارغ کر کے پھر آپ نے اپنا درد جو تھا وہ مکمل کیا. دونوں آداب درست، لیکن ایک ادب تو یہ ہے کہ گفتگو ایک عالم اگر کر رہا ہو، کسی سے بات کر رہا ہو، یہ درس مجلس جاری ہو، تو اس کی بات کو توڑنا نہیں چاہیے اور بیچ میں سوال نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اپنی باری کا یا اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. یہ اصل ادب ہے علمی مجالس کا کہ جب وہ خاموش ہو جائے، اپنی بات پوری کر چکے، تب اپنا سوال پیش کرے. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حلیم تھے، بردبار تھے اور رؤوف الرحیم، زیادہ آپ نے برا نہیں منایا اور نہ ہی اس کو ڈانٹا کرتے، بات لوگ ڈانٹ دیتے. یہ بات یاد رکھیں کہ سوال ہو جائے، وہ سوال آپ پر امانت ہے، اس کا جواب آپ نے دینا. کوئی سوال آ جائے اس سوال پوچھنے کے لیے، تو اخلاق کا تقاضا اور علمی منحج کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جواب آپ نے دینا ہے. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خفگی اور ناراضگی کے اظہار کے بغیر اس کو بلا لیا اور اس کے سوال کا جواب دے دیا. اب جہاں تک سائل کی بات ہے، سائل اپنی باری کا انتظار کرے اور محدث جب بات ختم کر لے پھر سوال کرے، اور جہاں تک محدث کی بات ہے، عالم کی بات ہے، وہ جواب کب دے. نبی اسلام کی حدیث سے دونوں موقف ثابت ہیں، چاہے وہ فوراً جواب دے دے اور چاہے اپنی بات مکمل کر کے پھر جواب دے دے، لیکن جواب دینا چاہیے. آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، نہ اس کو کوئی تنبیہ کی، بلکہ اس کے سوال کا جواب دے. اب سوال کیا ہے؟ متل سوال، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، یہ سوال. اب قیامت کا علم کس کے پاس؟ یہ سوال جبریل امین نے بھی کیا جب انسانی شکل میں آئے، فرمایا کہ من مسئول عنہ بأعلم من السائل. قیامت کے علم کے بارے میں مسئول جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. جتنا علم آپ کو ہے اتنا علم مجھے بھی، کہ آپ کو بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی، مجھے بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی، علم اللہ کے پاس. تو یہ بات حدیث ثابت ہے کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہو، اور یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کا دن شروع ہوتے ہی قیامت قائم ہوتے، بالکل آغاز ہے، کیونکہ سورج طلوع ہوگا مغرب سے، تو بالکل آغاز دن سے ہی قیامت قائم ہو جائے گی. باقی وہ جمعہ کون سا ہوگا، کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، اس کی کوئی نہ صراحت ہے اور نہ علم یہ کسی کو دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے جو اللہ کے پاس ہے، کسی کو معلوم نہیں، حتیٰ کہ وہ فرشتہ جس نے اللہ کے امر سے سور پھونک لیا اور سور اس کو تھما دیا گیا، وہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ کا امر کب آئے گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ کھڑا ہے سور بھو میں دبائے ہوئے اور اپنے سر کو چھپائے ہوئے، آنکھوں کو اٹھائے ہوئے، عجیب خشیت کا عالم، سر جھکا ہوا ہے اللہ کے امر کے سامنے اور آنکھیں عرش معلیٰ کی طرف ہیں، تاکہ جب اللہ کا امر آئے تو اللہ کے امر کی تنفیذ میں اور اس کی تعمیل میں ایک دقیقہ کی تاخیر نہ ہو اور فوراً سور جو ہے وہ گھوم دیے. متصاع قیامت کب آئے، یہی سوال ایک اور دیہاتی نے کیا، آپ نے اس کا جواب دیا ما عادت، کہ تم یہ بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی. اصل ہماری توجہ کا محور یہ نہیں ہے ہم سوچیں قیامت کب آئے، اصل محور یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے قیامت کے لیے تیاری کیا ہے. تیاری کر کے جانا ہی مطلوب ہے. سنن نسائی کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں جبکہ میت کو دفن کیا جا رہا تھا، آپ قبر پر بیٹھے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی. فرمایا کہ پچھلے ہاتھ آپ اس گھر کی تیاری کر کے آئے، یعنی ماں پاگل موت کی تیاری کرنی. اور یہی بات آپ نے مجھ سے فرمائی کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا. اس نے عرض کیا کہ بہت تیاری تو نہیں کر سکتا، زیادہ نوافل نفلی روزے نفلی نمازیں میرے اعمال میں نہیں، لیکن ایک تیاری بڑی بھرپور ہے کہ وہ حب ہوگا، آپ سے محبت بہت ہے، رسول اللہ کو فرمایا تھا المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے. تو یہ ایک بڑا عظیم علم حاصل ہوگا. تبھی صحابہ عرابیوں کا انتظار کرتے آئیں اور سوال کر کہ میں نے صرف مالک کی حدیث سنی تو بے ساختہ بول اٹھے کہ لوگوں گوار ہو مجھے محبت اللہ کے رسول سے, ابو بکر صدیق سے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے. یہ سوال اس نے کیا متصاع, آپ نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ, جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کر. وہ عربی سمجھ نہ سکا, جیسے امانت ایک عام لفظ ہے, امانت کا اطلاق بہت سے امور پہ ہوتا ہے, پیسے کی امانت ہے, بات کی امانت ہے, عمل کی امانت ہے, کسی کی بات آگے منتقل کرنے کی امانت ہے, اس کا اطلاق بہت سے امور پہ ہوتا ہے. ایک وسیع اس کا باب ہے, وسیع اس کا میدان, اس لیے وہ سمجھ نہ سکا. کہا کہ کئی فریضات ہوا یا رسول رسول, امانت کا ضائع کرنا کیسے, کیسے ہمیں محسوس ہو کہ امانت ضائع کر دی گئی. فرمایا کہ جب امر سونپ دیا جائے نا اہل کو تو قیامت کا انتظار کرنا, یہ امانت کا ضیاع ہے. نا اہل کو امر سونپ دیا جائے, اس امر سے کیا مراد ہے؟ بیشتر شارح جیسے امام کرمانی قصدلانی اور کرمانی ہی سے ابن حجر قصدلانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ امر سے مراد جو ہے وہ امور جن کا تعلق بھی دین ہے, جیسے خلافہ, قضاء اور افتاء, مسجد کی امامت, مسجد کی خطابت, امور دین, نا اہل کو سونپ دیے جائیں, مسند علم پر نا اہل کو بٹھا دیا جائے. تو یہ ہے نا اہل کو دین کی امانت کو سونپنا. جب تم یہ دیکھو یہ معاملہ تو قیامت کا انتظار کرو. اس لیے اس حدیث کا تقاضا یہ ہے, اس قسم کے سارے امور جو ہیں ان کی تولیت اہلیت کی اساس پر, اور جو جس منصب کا اہل ہو اسے منصب سونپا جائے, ورنہ یہ امور نا اہل کو سونپ دینا یہ علامات قیامت میں سے ہو, یہ قرب قیامت کی علامت ہوگا. تو جس کے ہاتھ میں بھی یہ اختیار ہے, تولیت ہے, اس پر یہ فرض ہے کہ وہ جتنے بھی امور ہیں, دینی امور ہیں, عہدے کا سونپنا, عہدہ سپرد کرنا, خلافت کا اہل کون ہے, حکومت کا اہل کون ہے, قضاء کا اہل کون ہے, قاضی کس کو بنایا جائے, افتاء کا اہل کون ہے, مفتی کس کو ہونا چاہیے, امامت کا حق کون ہے, امام کسے ہونا چاہیے, خطابت کا حق کون ہے, خطیب کسے ہونا چاہیے, ان تمام امور میں اہلیت کو دیکھ کر یہ عہدہ اور منصب سونپا جائے. اور اگر نا اہل کو سونپ دیا جائے گا یہ کیا ہوگا, یہ علامات قیامت میں سے قرار پائے گا. لیکن وہاں خطورت اور بڑھ جاتی ہے, جہاں یہ منصب سونپا نہیں گیا بلکہ ایک شخص خود ایک منصب پر فائز ہو, خود ایک منصب پر بیٹھ, خود مفتی بن جائے, فتوے دے, اور مزید خطورت کا پڑ جائے گی کہ بات خلاف منہج, کہ اس کے علماء موجود ہیں, اساتذہ موجود ہیں, ان کی موجودگی میں کوئی افتاء کی جرت کر, اور مزید خطورت میں بڑھ جائے گی جب ایسی حکومت موجود ہو جس حکومت نے قضاء اور افتاء کا محکمہ قائم کیا بالکل شرعی بنیادوں پر, اس کمیٹی کے ہوتے ہوئے, اس لجنہ کے ہوتے ہوئے ایک شخص سے مجہول اپنے آپ کو مفتی بنا لے, اپنے آپ کو قاضی بنا لے, فیصلے کرے, فتوے دے, لوگوں کی ذات پر حکم لگائے, یہ انتہائی خلاف من ہے اور ایک خطرناک ترین حقیقت. یہ منصب نا اہل کو سونپا جانا یہ علامت دیانا, اور نا اہل کا خود ایک منصب پر فائل ہو جانا کس قدر یہ مہلک ہوگا اور بربادی کا باعث ہوگا. لہذا اس عظیم علمی اور منہجی نقطے کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے, اور ہم جیسے جو طلبۃ العلم ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کبار علماء کے ہوتے ہوئے گفتگو کی جسارت نہ کریں, اور خاص طور پہ امہات المسائل انہیں وہ علماء کی طرف جو ہے وہ منتقل کریں. صحابہ تو صحابہ ہونے کے باوجود فتویٰ ٹالتے تھے, ایک سوال کیا پھر فلاں سے پوچھا, اس سے پوچھا پھر فلاں سے پوچھا, فتویٰ ٹالتے تھے. اور ہمیں افتاء کا شوق, یہ بات خلاف منہج. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصحاب. ہم حجر نے فتویٰ الباری میں ذکر کیا, حسن سند ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اساغر سے لیا جائے چھوٹے لوگوں سے, حالانکہ کبار علماء موجود ہیں ان سے علم نہ لیا جائے لیکن چھوٹے لوگوں سے علم لیا جائے. یہ بات فائدے کتنا ہو سکتی, اس کو علامت قیامت قرار دیا. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى ينطق الروائب, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک روائب باتیں نہ کریں, روئے بدا باتیں کریں گے, یہ دور آئے گا. صحابہ نے پوچھا روئے بدا کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل الطافح يتكلم في امر عام, چھوٹے لوگ دین کے بارے میں لوگوں کے امور کے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں کریں. حالانکہ اکابر موجود, یہ بات بھی ایک منہجی نقطے کے خلاف. امیر عمر بن خطاب کا قول ہے کہ دین کی صلاح, دین کی درستگی یہ ہے کہ جو اکابر ہیں ان سے علم آئے اور اساغر اس علم کو لے, جو بڑے ہیں ان سے علم آئے اور چھوٹے اس علم کو لے اور آگے بیان کریں. اور دین کا بگاڑ یہ ہے کہ اساغر کی طرف سے علم آئے اور وہ علم جو ہے وہ لوگوں کو اکابر کا نافرمان بنا, لوگ اساتذہ سے علم لیں اور اکابر کا نافرمان بنے, یہ اگر کیفیت ہوگی سمجھو کہ دین کا بگاڑ. تو اکابر کی موجودگی میں اساتذہ کا بات کرنا, کبار علماء کی موجودگی میں ایسے لوگوں کا بات کرنا علمی امور میں جن کا منہج معلوم, جن کی سند نہیں, جن کا طلب علم معروف نہیں, انتہائی نقصان. اور آج دین کے بگاڑ میں جو بہت سے اسباب بن چکے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی, تعلیم کی اساس کیا ہے انجینئر ڈاکٹر تھوڑے سے بڑے ہوئے اور لوگوں میں دین میں داخل ہو کے مفتی بن گئے, اس کو علماء نے قبول نہیں کیا اور نہ یہ دین کے مقاصد سے یہ بات میل کر دی, انتہائی نقصان دہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مسلم الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة, جب امور دین میں کوئی بھی امر کسی نااہل کو سونپ دیا جائے تو قیامت کا انتظار کریں, اور اگر نااہل خود سونپے بغیر خود ایک منصب پر بیٹھ جائے تو اس سے زیادہ خطرناک ہو, انتہائی نقصان دہ ہو. اس لیے یہ منہج نقطہ, اکابر اگر موجود ہو تو ان سے علم لو, ان کی طرف سے علم آئے, اساغر بھی اس علم کو لیں. ہاں اساغر اور اکابر کا اختلاف ہو سکتا ہے, اس کا فارمولہ موجود فردو اللہ ابن رسول, بیٹھ جاؤ جو نقطہ اختلاف ہے اسے متعین کرو, اسے اللہ اس کے رسول پر پیش کرو, مسئلہ حل ہو. جب تک اکابر سے علم آئے گا اساغر اس کو لیں گے دین کی صلاح امیر المومنین کا قول, اور اگر اساغر سے علم آئے اور وہ علم لوگوں کو اکابر کا نافرمان بنا یہ دین کا بگاڑ ہی ہوگا. واللہ المستعان.
باب من رفع صوته بالعلم. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا ابو النعمان علي بن الفضل قال حدثنا ابو عبانه عن ابي بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سافرناها فادركنا وقد اغرقنا الصلاه ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على رجلنا فنادى باعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
باب من رفع صوته بالعلم. علم بیان کرتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا کرنا, علم بیان کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرنا اور اونچا کرنا. یہ قرآن حدیث کا علم, جو اللہ کی وحی کا علم, اس کا تقاضا یہ ہے, اور احترام اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ پست آواز سے انتہائی احترام اور ادب کے پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیان کیا جائے اور بات کی جائے. اللہ یہ کہ اگر حاجت پیش ہو بلند آواز سے بات کرنے کی, بلند آواز سے بات ہو سکتی. مثلا جس کو آپ نے علم دینا ہے وہ دور کھڑا, لامحالہ آپ کو بلند آواز سے بولنا پڑے گا. یہ مثلا اجتماع بہت بڑا, سامعین بہت زیادہ, لامحالہ آپ کو اونچی آواز سے بولنا پڑے گا تاکہ سب سن لیں. مثلا جو مسئلہ بیان کرنا ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے, آواز اونچی ہو ہی جاتی مسئلے کی اہمیت کے تحت. حاجت ایسی ہو, حدیث میں تھا کہ نبی اسلام جب قیامت کا ذکر کرتے تو علا صوتو, آپ کی آواز اونچی ہو جاتی جب قیامت کا ذکر. اس صحابہ کو قیامت سے ڈراتے تو آپ کی آواز اونچی ہو جاتی, کہ حاجت ہی ایسی مسئلے کی اہمیت کے تحت, اور قیامت ایک سفید اور عظیم دن, اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو آپ کی آواز اونچی ہو جائے. اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب خطبہ دیتے تو ایک مرہ وجہ کو اعلیٰ صوت بتہ بہت اوداج رگیں پھول جاتی اور آواز اونچی ہو جاتی, اور کاننا مندر ہو جائے, اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ وہ سننے والوں کو ایک لشکر کے حملے سے ڈرا رہے, ایک لشکر کا قائد ہو اور اس کے فوجی سامنے بیٹھے ہو, دشمن حملہ آور ہونے ہی والا ہو, تو اس قائد کا انداز کیا ہو تیاری کے لیے, اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرنے کے لیے. یہ انداز اللہ کے پیغمبر کا ہوتا, کاننا ہو مندر ہو جائے یہ بولو سب بسا ہو, تیار ہو جاؤ لشکر, صبح آیا شام آیا حملہ ہونا ہی بات. اس کی یہ کیفیت ہو, یہ آپ کا انداز ہوتا. آگے بیان کیا فرماتے, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتہ. مسئلہ ہی ایسے, بدعت سے آگاہی دینا, سنت کی اہمیت کو اجاگر کرنا کہ حدیث خیر الامور ہے اور بدعت شر الامور ہے. اب یہ بات بتانے کے لیے آپ اونچی آواز سے بولتے اور انداز آپ کا انتہائی اونچا ہوتا, وہ آپ لشکر کو ڈرا رہے ہیں ایک امکانی حملے سے. تو اصل علم کا تقاضا یہی ہے کہ پست آواز, نبی علیہ السلام کی موجودگی میں پست آواز ایک امر مطلوب ہے. آپ فوت ہو گئے, آپ کی احادیث موجود ہیں, احادیث کی کتب موجود ہیں, تو احترام کا تقاضا یہ ہے کہ پست آواز سے بات ہو, اونچی آواز سے بات نہ ہو. الا یہ کہ وہ حاجت پیش آ جائے زور سے بولنے کی, پھر زور سے آپ بول سکتے. کیونکہ حدیث میں اسی ایک حاجت کا ذکر ہے, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ تخلف عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرنا, ایک سفر میں جو ہم نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیا تھا, اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے, ہم آگے نکل, آپ پیچھے رہ گئے ہم آگے نکل. اس سفر کی تحریر ایک اور حدیث میں ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ لوٹ رہے تھے. باقی سفر کون سا تھا, فتح مکہ کا تھا یا صلح حدیبیہ کے موقع پر سفر تھا, عمرۃ القضاء کا تھا, اس کی صراحت نہیں, لیکن یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ واپس لوٹ رہے تھے. فادرکنا وقد ارهقتنا الصلاۃ, امام الانبیاء پیچھے رہ گئے ہم آگے نکل گئے. آپ کے پیچھے رہنے کا سبب مجبور نہیں ہے, ہو سکتا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو, کسی کو سمجھانا مقصود ہو,
کسی امر کی اصلاح مقصود ہو, آپ رک کے اور صحابہ چلتے رہے باہر کے پیچھے رہ کے, اور جب نبی علیہ السلام نے ہمیں آ کر پایا, ہم تک پہنچے, ہمیں آ ملے, وقت ارحفت الصلاۃ, اس وقت معاملہ یہ تھا کہ نماز نے ہم میں جلدی پیدا کر دی. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی ہم پیچھے رہ گئے, ہم آگے بڑھ گئے, اسی دوران نماز کا وقت ہو. اب ہم نبی علیہ السلام کے انتظار میں, آپ تشریف لائیں تو جماعت کریں, اور یہ نماز عصر کی نماز ہے, ایک حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے. نماز اب لیٹ ہو رہی, بلاخر امام علی میں تشریف لے, اور اس وقت تشریف لائے کہ وہ نماز کا وقت بہت تنگ رہ گیا, بہت تنگ وقت رہ گیا. ارحقتنا الصلاۃ, ارحقتنا یہ ماضی مؤنث کا صیغہ ہے اور نہ مفعول مقدر. ارحقت بمانا اعجلت, ہمیں جلدی میں ڈال دیا. کس نے؟ الصلاۃ نماز. یہ نماز فاعل مؤخر, نہ مفعول مقدر. ایک حدیث میں ہے قد ارحقنا الصلاۃ, یہ ارحق مذکر فعل ماضی کا صیغہ, اور پھر الصلاۃ جو ہے یہ مفعول ہوگا اور نہ فاعل مقدم ہوگا. اس کا معنی ہوگا اجلنا, اجلنا الصلاۃ, ہم نے نماز میں جلدی کی کوشش, جلدی کی کوشش. اصل معاملہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام لیٹ ہو گئے اور نماز لیٹ ہو گئی. سوال یہ کہ نماز کیوں لیٹ ہوئی؟ جواب یہ کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے منتظر تھے, اور یہ خواہش تھی ہمیشہ نبی علیہ السلام کی امامت میں ہم نماز ادا کریں, ہمیشہ نماز کی ادائیگی میں آپ کی امامت کا شرف ہمیں حاصل ہو, چنانچہ اس لیے نماز لیٹ ہو گئی. اب آپ تشریف لے ہیں, اب صحابہ وضو کرتے لگے, وضو کرتے لگے, اور ایک جلدی سوار تھی, جلدی سوار تھی. دو وجوہات کی بنا, ایک یہ کہ نماز کا وقت تنگ رہ گیا, جلدی وضو کر, دوسری یہ کہ وضو میں وضو کرتے کرتے ہماری تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو. صحابہ ہمیشہ تکبیر تحریمہ پا لینے کے حریص تھے کہ تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو, اس لیے تو اجرت کی وضو کرنے میں. یہ دو اسباب تھے. فجعلنا نفسا ولا ارجلنا, چنانچہ ہم نے جلدی وضو کرنے کے لیے اپنے پاؤں پر ہاتھ پھیرنے شروع کر دیے تاکہ یہ پاؤں جلدی بھیگ جائے, اور جلد از جلد ہم نماز میں نبی اسلام کے ساتھ داخل ہو جائیں اور شامل ہو جائیں. احادیث میں یہ بات واضح موجود ہے کہ صحابہ نے پاؤں دھوئے, پاؤں دھوئے صحابہ کرام نے, لیکن جلدی جلدی میں ہاتھ پھیر کر وہ یہ سمجھ کر کے پاؤں مکمل دھل گئے, وہ نبی اسلام کی خدمت میں پہنچ گئے نماز کے لیے. بعض صحابہ کی ایڑیاں خشک آپ کو نظر آئیں, کہ پاؤں دھونے کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں کہ طلوع اقدام, ہماری ایڑیوں سے کچھ چمک محسوس ہوئی, وہ اس چمک میں پانی نہیں پہنچا. ایک حدیث میں بقدر ظہر, ناخن کے بقدر چمک ہے, اس کو پانی نہیں پہنچا, پانی کا فصلہ نہیں ہے, اتنی ایڑی خشک رہ گئی. تو نبی علیہ السلام فنادا بعلی صوتہ, آپ نے اپنی بلند آواز سے ندا کر دی. یہ دلیل ان علم کے لیے بعض اوقات بلند آواز سے بولنا نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت. جب حاجت ایسی مقصود, اب صحابہ وضو کر کے آ رہے ہیں, کچھ پہنچ چکے ہیں, ادھر ادھر پھیلے ہوئے, سب کو سنانے کے لیے نمبر ہے, اور نمبر تو مسئلے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے. دیکھو اگرچہ وضو مکمل ہو لیکن ایک ناخن کے بقدر اگر ایڑی خشک ہے وضو نہیں ہو, وضو نہیں تو نماز نہیں, مسئلہ بڑا ہے. تو مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر بھی آپ نے بلند آواز سے پکارا, ویل للآخاب من النار, جن کی ایڑیاں خشک ہیں ان کے لیے جہنم کی ویل, جہنم کی ویل ہے جن کی ایڑیاں خشک ہیں. ویل بمانا ہلاکت, مانا بربادی. اور ایک صحابی جناب ان کا قول ہے سعید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ ویل جہنم کی وادی, ویل جہنم کی وادی, ایسی وادی ہے کہ دنیا کے سارے پہاڑ اس میں ڈال دیں تو ایک لمحے میں پگھل جائے, اتنی خطرناک وادی. فرمایا کہ جن کی ایڑیاں خشک ہیں ان کے لیے ویل بربادی, یا پھر جہنم کی یہ وادی ویل ان کے لیے ویل, یا پھر اس کو بحث میں مضاف آپ مان لیں ویل لأهل الآخاب من النار. یہ معنی نہیں کہ صرف ایڑی جہنم میں جائیں بلکہ ایڑیوں والے جہنم میں جائیں, یہ ایڑیاں خوش ہیں. نماز کی جو مثال ہے وہ وضو, وضو مکمل کرو گے تو وہ قابل قبول ہوگا اور نماز قابل قبول ہوگا. اگر وضو میں کوئی نقص رہ گیا چاہے وہ ایک ناخن کے بقدر کیوں نہ تو وضو درست نہیں ہے, تو وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہے. اور ایسی نماز ایسا وضو جو ہے وہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے. تو ویل عہد الآخاب من النار, جن کی ایڑیاں خشک ہیں ان کے لیے جہنم کی وید. اس حدیث سے جو اصل مسئلہ ثابت کرنا مقصود تھا وہ یہ تھا, اہمیت اگر پیش نظر ہو یا لوگ پھیلے ہوئے ہو تو ان کو آگاہ کرنے کے لیے کوئی حدیث یا قرآن کی آیت یا کوئی علم اونچی آواز سے بیان کیا جا سکتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا, مسئلہ یہ ہے کہ وضو مکمل کرنا فرض ہے, وضو نماز کی مثال ہے اور اس کو مکمل کرنا فرض. اگر تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا تو وضو قابل قبول نہیں ہے اور وہ نماز بھی قابل قبول نہیں. تو یہ حدیث رد کر رہی ہے روابط پر, شیعہ حضرات پر جو پاؤں کا مسا کرتے. اگر پاؤں کا مسا کریں گے تو یہاں تو صرف ایڑی خشک ہے, تقریباً سارا پاؤں خشک رہ جائے. گیلا ہاتھ پھیرنے سے وہ پاؤں بھیگے گا تو نہیں, تقریباً سارا پاؤں خشک رہ جائے. یہ لوگ مسا کے قائل ہیں, وہ ان کا ہر نماز ہر وضو باطل ہے اور ناقابل قبول. پاؤں کا دھونا فرض ہے اور یہ موقف کتاب و سنت سے ثابت ہے اور اہل و سنت کے اجماع سے ثابت ہے. اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دونوں کا فرض ہے, پاؤں دھو بھی لیے جائیں اور مسا کا ہاتھ پھیر لیے جائیں, لیکن یہ ثابت نہیں بلکہ یہ مردود ہے. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب الطہارہ میں, باب غسل رجلین ولا یمسح علی القدمین, دونوں باتیں. یہ پاؤں کو دھونا فرض ہے, یہ رد ہے روافض پر, اور پاؤں پر مسا نہ کرے, یہ رد ان لوگوں پر جو مسا اور غسل دونوں کے قائل ہیں. مسا کہیں سے نہیں ملتے, صرف پاؤں کا دھونا قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے. لہذا صرف دھونا ہی کافی ہے, مگر دھونے کے لیے ضروری ہے کہ مکمل دھویا جائے اور کوئی جو ہے وہ خشک جگہ باقی نہ ہو سکے.
باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبانا. قال الامام البخاري رحمه الله وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينه حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت وانبانا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق. وقال شقيق عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمه. وقال حذيفه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال ابو العاليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضي عن ربه. وقال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرضيه عن ربه عز وجل. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يرضيه عن ربكم عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما لي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحيي. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة.
بارك الله فيك. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا فأنبأنا. هي ایک تو باب جو ہے یہ کہ علمی مسائل پر مشتمل ہے. اس میں مخاطب میرے طلبہ ساتھی ہوں گے، تاکہ جو علم ہمارے دیا ہے وہ یہاں سے وہ حاصل کر لیں. ہو سکتا ہے جو ہمارے عام احباب یہاں موجود ہیں ان کے فہم نہ آ سکیں معلوم کے ساتھ، لیکن چونکہ دونوں کا حق ہے. مسئلہ یہ ہے کہ محدث کا حدثنا اخبرنا انبانا کہنا، حدیث بیان کرتے ہوئے حدثنا کا معنی ہمیں حدیث بیان کی، اخبرنا کا معنی ہمیں خبر دی، اور انبانا کا معنی بھی ہمیں خبر دی. اب ایک محدث نے، ایک طالب نے اپنے شیخ سے حدیث لی، اس حدیث کو آگے روایت کر رہے ہیں، تو کیا صیغہ استعمال کرے؟ حدثنا کہہ کر روایت کرے، اخبرنا کہہ کر روایت کرے، انبانا کہہ کر روایت کرے، یا فلان کہہ کر روایت کرے، یا صبح کو فلان کہہ کر روایت کرے؟ یہ ایک علمی مسئلہ. اس دور میں یہ مسئلہ کافی ایک شدت سے اختلافی شکل اختیار کر چکا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر اختلاف کرنے والوں کے نام ذکر نہیں کیے. بس جو ایک منہج حق ہے، جو قول راجے اپنے ان ابواب کے ذریعے اسے واضح کر دی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالب نے شیخ سے حدیث کس طرح لی. دو طریق معروف تھے، ایک ہے طریق سماع اور ایک ہے طریق قراءت. یہ دو طریق سب سے معتبر قرار دیے گئے ہیں تحمل حدیث کے، اخذ حدیث کے لیے یا حضور حدیث کے لیے. طریق سماع، اس کا معنی یہ ہے کہ سماع میں لفظ شیخ، حدیث شیخ پڑھے اور طلبہ سنے، یہ سماع. السماع من لفظ شیخ، شیخ پڑھے اور طلبہ سنتے تھے. دوسرا طریقہ القراء، اس کا معنی القراء تو اور الشیخ، طالب کا پڑھنا شیخ، شاگرد کا پڑھنا شیخ، شیخ کا سننا. یہ دو طرق، شیخ اگر پڑھے گا طالب سنے گا، اس کا اصطلاحی نام ہے سماع، اور طالب پڑھے گا شیخ سنے گا، اس کا اصطلاحی نام القراء. اور یہ دونوں طرق تحمل میں سے انتہائی معتبر طریق قرار پائے. اب ایک اصطلاح یہ ہے کہ اگر تحمل حدیث کا طریق سماع، شیخ نے پڑھا اور طالب نے سنا، اس حدیث کو طالب جب آگے روایت کرے گا، جس کو ادا بولتے ہیں، وہ حدثنی کے سینے سے روایت کرے گا. اور اگر طالب نے پڑھا اور شیخ نے سنا، یہ تحمل بطریق قراءت ہے، اس حدیث کو یہ طالب جب آگے اپنے شاگردوں کو روایت کرے گا تو اخبرانا صیغہ استعمال کرے گا. حدثنا یہ مخصوص ہے طریق سماع کے لیے، اور اخبرنا مخصوص ہے طریق قراءت کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ حدثنا اخبرنا انبانا سمعت، یہ تمام صیغے برابر ہیں، یہ تمام صیغے برابر. اور فرق کا تکلف ہر مقام پر کرنا یہ درست نہیں. حدیث آپ نے جس طریق سے بھی لی، طریق سماع سے لی، طریق قراءت سے لی، اس کو آگے آپ روایت کرتے ہوئے حدثنا کہیں، اخبرنا کہیں، دونوں برابر ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دلیل کے طور پر امام حمیدی کا قول پیش کیا ہے، اور انہوں نے یہ ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کی بات لی ہے، وہ کہ حدثنا و اخبرنا و انبانا و سمعت واحدا، یہ چاروں سیلے ایک ہی، یہ چاروں سیلے برابر، ان چاروں کا ایک ہی درجہ، یہ ایک قول. دوسرا قول جیسے انہوں نے بتایا کہ طریقے سماع سے ایک حدیث لی ہے، اس کو حدثنی کے سیلے سے روایت کرے،
اور طریقے قرا سے حدیث لی ہے تو اس کو اپ پڑھنے کے سیرے سے روایت. اصل مسئلے کی اساس کیا ہے؟ دیکھیں بعض علماء اس دور میں خاص طور پہ بعض علماء عراق وہ طریقے قرا کو مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے طریق صرف ایک ہے موڑے پر اور وہ طریقے سے مانے شیخ پڑھے اور شاگرد سنے طالب پڑھے گا شیخ سنے گا اس طریق کو وہ معتبر قرار نہیں دے. یہ متشددی آلے راہ متشددی آلے طریقے خلاف کو مان دے بس ایک ہی طریق تو لوگ تحمل میں معتبر ہے اور وہ طریقے سے مان. یہ قول غلط ہے. یہ علم کے ہم تک پہنچا علماء نے تمام طرح کے تحمل اختیار کی طریق قرآن بھی طریق سماع بھی طریق اجازہ بھی طریق مناولہ بھی اور طریق وصیہ بھی طریق کتابہ بھی طریق اجازہ بھی یہ سارے طرق اختیار کیے جبکہ یہ دو طرق سب سے معتبر طریق قرآن اور طریق سماع. اور اہل عراق طریق قرآن کو نہیں مانتے. ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کے اس قول کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب شیخ پڑھے گا اور طالب سنے گا تو یہ علم بڑی ایک حفاظت کے ساتھ طالب تک پہنچے گا. شیخ شیخ ہے صاحب علم ہے اسے غلطی کا امکان نہیں. وہ صحیح علم طالب تک پہنچائے گا اور چونکہ طالب محتاج ہے اس کو علم کی ضرورت ہے وہ پوری توجہ سے سنے گا. تو ایک 100% علم 100% توجہ کے ساتھ طلبہ تک منتقل ہو یہ طریقے سے مار. طریقے قرآن اگر ہو ان قرآن طالب علی شیخ کیونکہ شیخ ولی بالعلم ہے اس کی توجہ تقسیم ہو سکتی کیونکہ وہ محتاج نہیں علم موجود ہے اس کے پاس اور طالب غلطی کر سکتے اس سے غلطی کا امکان اور شیخ سے ظہور کا امکان. ہو سکے طالب غلط پڑ جائے اور شیخ میں ظہور کی کیفیت ہو اور پھر وہ ایک غلط علم آگے منتقل ہو جائے. اس لیے یہ بات متشددین اہل عراق میں وہ طریق قرآن کو مانتے ہیں صرف طریقے سے مان صرف طریقے سے مان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ دو دن باب ہیں ان باب میں ایک بڑی تلمیح کے ساتھ انہی کا رد کیا. ابراہیم سعد ایک محدث ان کا قول خطیب بغدادی نے نقل کیا فرماتے ہیں کہ الا تدعون تنطعکم یا اہل العراق الارض والسماء والسلام. اے عراقیوں اپنا یہ مبارکہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو تم یہ تشدد چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ الارض والسماء سوا ارض اور سما سما دونوں برابر ارض وہی قرات یہ ارض طالب علیہ شیخ یہ ارض کا طریق اور سما کا طریق دونوں برابر تم یہ تشدد چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ اصل اعتراض تھا اور یہ بعض اہل عراق یہ قول شاد ہے اور جمہور محدثین یہ عمل اور ان کے مذہب اور موقف کے خلاف ہے. اس لیے اس کو علماء نے قابل اتفاق نہیں سمجھا چونکہ مسئلہ حدیث کا اور علم کا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ایک تفصیل سے پیش کر دیا اور ایک قول راجع جو ہے وہ نقل فرما دیا. یہ اساتین علم ہے امیدی نے سفیان عیینہ کا یہ قول نقل کیا کہ حدثنا اخبرنا انبانا سمعت یہ چاروں سیلے ایک قوت کے برابر آپ کا علم بطریق قرآن بطریق سماع ہو اس کا ادا آپ کسی بھی سیلے سے کر سکتے یہ برابر. وقال ابن مسعود طلبہ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب معلقات بخاری ماں بخاری کے قول سر سے نہیں لائے ان کو معلقات بولتے. قال الحمیدی سند نقل نہیں کی. قال المسعود سند ذکر نہیں کی. ان کو بولتے معلقات. حدیث معلق وہ ہوتی ہے کہ صاحب کتاب حدیث کی سند کے آغاز ایک راوی دو راوی حذف کر یہ بات اپن پوری سند ہی حذف کر دیں اور صرف صحابی کا نام ہے یہ تابعی کا نام ہے یہ سب معلقات کیا ہے؟ صحیح بخاری میں معلقات ہیں لیکن مقاصد کتاب میں نہیں بلکہ تراجم ابواب. تراجم ابواب کہاں سے؟ یہ باب ان سے شروع ہوتے ہیں اور حتی ثنا تک. اس لیے امام بخاری اپنی رائے بھی لا سکتے ہیں، کسی کا قول بھی لا سکتے ہیں، کسی کی تفسیر بھی لا سکتے ہیں، اور بغیر سند کے حدیث بھی لا سکتے ہیں. اب سوال یہ کہ معلقات بخاری کا کیا حکم؟ خلاصہ یہ ہے معلقات کا کہ صحیح بخاری کی معلقات دو قسم. ایک وہ حدیث معلق جو بصیغہ جزم مذکور، صیغہ جزم جس میں قائل کا نام معلوم، قال فلان، معروف کا صیغہ صیغہ جزم فلاں نے کہا، وہ معلقات جو صیغہ جزم ہے وہ ساری صحیح، ان سب کی اسانید موجود، کچھ کی صحیح بخاری میں، کچھ کی دیگر کتب میں ہے. جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کا اہتمام کیا انہوں نے معلقات بخاری کی تمام اسانید کو ثابت کیا ہے، خاص طور پر وہ معلقات جو جزم کے صیغے کے ساتھ. اور وہ صیغہ تمریض یہ مجہول کا صیغہ، قیل کہا گیا، اس میں قائل کا نام معلوم نہیں، ذکر ذکر کیا گیا، ذکر فلان ہے، فلان سے ذکر کیا گیا، کہنے والا کون ہے معلوم نہیں. اس قسم کی بات معلقات صحیح بخاری میں ہے، ان کی تین قسم. ایک یہ کہ بعض ان میں صحیح تحقیق سے بات ثابت، بعض ان میں حسن ہے، اور بعض ضعیف ہیں، ان کے ذوق کو خود امام بخاری نے پیش کر دیا. قیلہ کرا بلم یہ صحیح، یہ کہا گیا مگر یہ صحیح نہیں. یہ خلاصہ معلقات بخاری کا، بصیغہ جزم تمام صحیح ہے، بصیغہ تمریض تین قسم، صحیح حسن ضعیف، اور جو ضعیف ہیں ان کی ذوق کو خود امام بخاری نے بیان فرما دیا کہ قیلہ کرا بکرا بلم یہ صحیح. یہ سب یہاں اس ترجمہ الباب میں معلقات بخاری مذکور ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق المصدوق، ہمیں اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا اور آپ صادق المصدوق ہیں. امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سلف صالحین صحابہ تابعین محدثین کبھی حدثنا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کبھی اخبرنا کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، کبھی عن کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، کسی فرق کے بغیر. ان اخبار کا مقصد یہ، وقال شقیق شقیق ابو واحد کی کنیت، یہ عبداللہ سے بیان فرما رہے، عبداللہ سے بیان فرما رہے. کون سے عبداللہ؟ عبداللہ چار تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس. ایک قول ہے شقیق ہی کا، جو ان کے شاگرد ہیں، کہ جب عبداللہ مطلقا مذکور قال عبداللہ صراحت نہ کون سا عبداللہ، تو اس سے مراد ہمیشہ عبداللہ بن مسعود ہوں گے، اس سے مراد ہمیشہ عبداللہ بن مسعود ہوں گے. جب مطلق انا عبداللہ یا قال عبداللہ تو کون عبداللہ مراد ہوگا؟ ابن مسعود رضی اللہ. باقی جو علماء سلف کا استعمال ہے، اب عبداللہ بن عمر کا ذکر کریں گے یہ تو پورا نام لیں گے ان عبداللہ بن عمر، یا پھر ان ابن عمر، خالی عبداللہ. الا یہ کہ کوئی قرینہ ہو پیچھے، پیچھے شاگرد اگر صالح ہے نافع ہے، جو عبداللہ بن عمر کا ملازم شاگرد ہے، تو یہاں قرینہ موجود ہے کہ عبداللہ کون سا ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسا قرینہ موجود نہ ہو، عدل اطلاق میں عبداللہ کا لفظ ہو، تو مراد کون ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ. یہ کیا فرما رہے؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا سمعت کا صیغہ، کہیں حدثنی کا صیغہ، کہیں اخبرنی کا صیغہ، اور یہاں پر سمعت کا صیغہ. وقال حذیفہ حدثنا رسول اللہ، پھر وہ حدثنا آگے. وقال ابو العالیہ، اور میں تابعین میں سے، ان کا نام رفیع بن مہران تھا، عبداللہ بن عباس کے ملازم شاگردوں میں سے، ان ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا صیغہ آگے، نہ حدثنا سمعت بلکہ ان کا صیغہ آگے، فیما یربی ان ربی، وقال انا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یربی ان ربی، وہ ان کا صیغہ. وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صیغہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مختلف اقوال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ سلف صالحین صحابہ تابعین کو فرق نہیں کرتے تھے، کہیں حدثنی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، کہیں اخبرنی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، کہیں سمعت کا صیغہ، اور کہیں ان کا صیغہ، اور یہ سارے صیغے معتبر. ان کے صیغے میں کچھ قواعد ہیں، کچھ شرائط ہیں، کہ آنا آنا کرنے والا جو ہے وہ مدلس نہ ہو اور راوی مرویان ہو, دونوں کا لقاء معلوم ہو, ثابت دونوں کا لقاء ثابت ان شرائط کے ساتھ آنے کا سیکھا معتبر اور قابل قبول ہے. الغرض خلاصہ یہ ہے کہ حدیث روایت کرتے ہوئے آپ کوئی بھی سیکھا استعمال کر سکتے ہیں, حدثنی اخبرنی سمعت عن, یہ سارے سیکھے معتبر ہیں اور قابل قبول. امام بخاری نے ایک حدیث سے دلیل پیش کی, جناب ابن عمر اس کے رامی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها, درختوں میں سے ایک درخت ہے, ان من الشجر یہ جمع ہے, شجرۃ واحد بالتاء واحد ہے اور بحذف التاء جمع ہے, درختوں میں سے ایک درخت ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لا يسقط ورقها, اس کے پتے نہیں گرتے, وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ یا مِثْلُ الْمُسْلِمِ, اور وہ درخت مسلمان جیسا ہے, اس کی مثال مسلمان کسی. فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ, مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا. یہ امام بخاری کا استدلال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حَدِّثُونِي کا صیغہ استعمال کیا, مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا. استدلال مکمل کب ہوگا؟ ایک اور طریق سے یہ حدیث ثابت ہے, اس میں اخبرونی کے الفاظ, فاخبرونی ماہی. اب مدعا ایک ہے, موقف ایک ہے, مقام ایک ہے, سائل بھی ایک ہے, مسئول بھی ایک ہے, اور کہیں حدثنی کا لفظ ہے اور کہیں اخبرونی کا لفظ ہے. اس کا معنی حدثونی اخبرونی, یہ حدثنی اخبرونی, ان چیزوں کو فرق نہیں. یہ امام بخاری کا سلسلہ, فحدثونی ماہی فوقع الناس فی شجر الوادی, اب لوگ چلے گئے جنگلات کے درختوں, جنگلات میں بہت سے درخت ہیں, زیتون کا ہے, انار کا ہے, سیب کا ہے, کون سا درخت ہو سکتا ہے؟ دو نشانی ہے, مثال اس کی مسلمان کسی ہے اور پتے نہیں گرتے, وہ کون سا درخت ہے؟ قال عبداللہ, عبداللہ فرماتے ہیں ابن عمر جس حدیث کے راوی ہیں, وواقع فی نفسی انھا نخلہ, میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ درخت کھجور کا ہو سکتا ہے, فاستحییت, میں شرما گیا اور جواب نہ دے پایا. ثم قالوا, پھر صحابہ نے خود کہا, حدثنا ما هي, یا رسول اللہ آپ بتائیے وہ درخت کون سا. قال, آپ نے فرمایا, یہ نخلہ, یہ کھجور کا درخت. تو صحابہ نے بھی نبی علیہ السلام سے حدثنا کہا کہ آپ بتائیے وہ درخت کون سا. تو حدثنا کا استعمال اخبرنا سمعت, یہ کسی کو خبر دینے کے لیے, آگے بیان کرنے کے لیے, ان سیخوں میں سے کوئی بھی سیخا استعمال کر سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں. یہ امام بخاری کا مقصود تھا. اب جہاں تک بات اس مثال کی ہے کہ ایک درخت جس کے پتے نہیں چڑھتے, بتاؤ وہ کون سا درخت, وہ درخت مسلمان جیسا ہے, اس کی مثال ایک عبد مسلم کسی. قرآن پاک میں اس درخت کا ذکر کچھ اور صفات کے ساتھ, ایک صفت یہ ہے کہ تؤتی اکلہا کل حین, یہ درخت ایسا ہے جو اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے, اپنا فائدہ ہر وقت دیتا ہے, یہ ایک مثال, ایک اس کی صفت اسی درخت حدیث میں ہے, لا یسقط ورقها, اس کے پتے نہیں گرتے, اور قرآن میں کیا ہے کہ اپنا فائدہ اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے, یہ وہ درخت. آپ نے پوچھا وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے, بتائیے. اب صحابہ سوچ رہے ہیں, عبداللہ بن عمر, ان کے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت. اور اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ایک شاخ نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی, اس میں کچی کھجوریں بھری ہوئی تھی اور آپ وہ کھا بھی رہے تھے, یہ ایک نشانی سامنے موجود بھی تھی کہ آپ وہ کھجوریں کھا بھی رہے تھے, مگر صحابہ کو ظہور ہو گیا, ان کھجوروں کی طرف نہیں دیکھا بلکہ جنگلات کی طرف چلے گئے کہ کون سا درخت ہو, بیسیوں درخت, یہ کون سا ہو سکتا. جناب عبداللہ بن عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ کھجور کا درخت ہے, لیکن فرمایا کہ میں خاموش ہو گیا کہ بڑے بڑے اکابرین موجود, یہ من ہے اکابرین موجود, ابو بکر موجود تھے, عمر بن خطاب موجود تھے رضی اللہ عنہما, تو ان کی موجودگی میں کیسے بولوں, میں کیسے جواب دوں, یہ منحج اور یہ ایک حقیقی ایک علمی مقام اور علم کی شان. کراچی انہوں نے جواب نہیں دیا, نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کجور کا درخت. اس کی مثال مومن کی سی. اس لحاظ سے کجور کا درخت ہمیشہ فائدہ دیتا, ہمیشہ آپ کو مٹھاس دے. اس کا پھل آپ کچا کھا لیں تو میٹھا, پکا کر کھا لیں تو میٹھا, حتیٰ کہ کھجور خشک ہو جائے اور ایک چوہارے کی شکل اختیار کر لیں تو اس میں مٹھاس. پتے اس کے مفید ہیں, ٹہنیاں اس کی مفید ہیں اور جڑیں اس کی مفید ہیں, تنا اس کا مفید ہے, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی استعمال موجود. حتیٰ کہ کھجور کی گٹھلی وہ بھی فائدہ دیتی. اس کو کوٹ کر عرب اونٹوں کو دیا کرتے تھے, ان کی خوراک تھی. اور آج کی تحقیق نے اجوا کھجور کی اٹھنے کے بارے میں ثابت کیا کہ دل کے امراض کیوں ہوئے, ایسے تیز بازار میں دستیاب ہے. اجوا کھجور اٹھلی دونوں کو مکس کر کے تیار کیا. تو ہر چیز میں فائدہ, ہر چیز میں. تو اس کی مثال ایک مومن کسی ہے. مومن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے, اللہ کے مخلوق کے لیے باعث منفعت, ہر تصرف میں اس کے فائدہ ہی فائدہ ہو, اس کی مٹھاس اخلاقی اعتبار سے کھجور جیسی ہو. تو بہت سی وجوہ ہیں تشبیہ. تو مومن کو بھی اسی کردار کا حامل ہونا چاہیے. اور کھجور باقاعدہ اس کا ایک استعمال ہے اسلام اور ایمان کے بہت سے امور میں, بہت سی مثالوں میں اس کا استعمال موجود. تو ایک مومن اپنی اصلاح کے لیے بہت سے قرائن استعمال کرے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھجور کے درخت ہو دے اور اس کی طرح اپنے اندر ایک مٹھاس پیدا کرے, اچھے اخلاق پیدا کرے, ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھائیاں فراہم کرے, ہمیشہ لوگوں کو اس کی ذات سے فائدہ ہو, نہ کہ نقصان, نہ کہ نقصان. ایسا نہ ہو کہ کھجور کہ تقابل کے امتحان پہ آپ ناکام ہو جائیں, ہم ناکام ہو جائیں. کھجور تو مٹھاس ہی مٹھاس ہے, ہم کڑوے ہی کڑوے. تو کھجور سے ایک مقابلہ ہے, وہ جیت گئی ہم ناکام ہو. اور کھجور جناب جابر فرماتے ہیں اللہ کے پیارے جو خود پہ ارشاد فرما رہے, اچانک مسجد سے رونے کی آواز آئی. ہم سب حیران, یہ آواز کہاں سے آ رہی, یہ آواز کہاں سے آ رہی, جیسے ایک اونٹ نہیں شدت غم سے ہو رہی. وہ بہت اس کو دھچکا لگا اور وہ رو رہی. جب بڑا غور کیا تو مسجد کے پست میں ایک کھجور کا تنا تھا, اس سے آواز آئی. اللہ کے پیارے نے خود بہ شاہ سمار ممبر پر پہلی بار کھڑے ہوئے, آپ نیچے اترے, اس کو سینے سے لگایا اور وہ آہستہ آہستہ خاموش ہوئے. یہ کھجور ایک جماعت اور اس کے اندر اللہ کے پیارے کے نمبر کی محبت, قرآن سننے کی محبت. ممبر پہلی بار تیار ہوا, اللہ کے پیارے پیغمبر اس کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا گیا. پہلی دفعہ ممبر پر چڑھے, تنا دور ہو گیا تو وہ رو پڑا. حسن بصری رحمہ اللہ اس واقعے کو سنا کر بڑا رویا کرتے اور کہتے کہ لوگوں, کھجور کے تنے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت, ایسی محبت ہمارے دل میں ہے. اور کھجور کے تنے میں قرآن و حدیث سننے کا شوق, یہ آواز دور ہوئی تو رو پڑا, یہ شوق ہمارے اندر ہے. تو کئی امور ایسے ہو سکتے ہیں کھجور اور انسان کے تقابل میں کھجور کا درخت کامیاب ہو سکتا ہے. تو دودھی اگولاحت اللہ عین, کہ کھجور کا درخت ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے, اچھائیاں فراہم کرتا ہے. ہم بھی ایسے ہو, علم تقسیم کریں, وہ حاجت مند ہے اس کے لیے مفید بن جائیں اور لوگوں کی خیر خواہی کرتے رہیں. یہ اللہ کے پیغمبر نے مثال سے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. اور لائق کو تو ورق ہوا, کھجور کے پتے نہیں گرتے. مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے, مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے. مثلا اس کی عمل نہ گرے, ایسے عمل کرے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو. اگر عمل کرے اور وہ گر جائیں, وہ باطل ہو, رائے گاہ ہو, تو بیکار ہے, وہ ساری محنت بیکار. توبہ کرے تو وہ قبول نہ ہو, دعا کرے وہ قبول نہ ہو. نہیں, ایسا بن جاؤ منہجی اعتبار سے, اعتقادی اعتبار سے,
عمل قابل قبول، توبہ قابل قبول، نیکیاں قابل قبول، ایسا بن جاؤ کہ محاسن ہی محاسن، حتیٰ کہ مومن اگر ایسا بن جائے تو کھجور کے لیے تو ایک انتہا ہے، کاٹ دیجئے، جلا دیجئے، ختم ہو جائے مومن اگر ختم ہو جائے، اگر ایسے اعمال کر جائے جو نفع بخش ہے تو مرنے کے بعد بھی کام آئے، اس سے بھی بڑھ جائے گا، مرنے کے بعد کام آئے، صدقہ جاریہ اس کا، قبر میں پہنچ چکے نبی رمضان کی حدیث، کچھ لوگ قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے اعمال کی جزا ان کو ملتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے، مومن اگر کوشش کرے، محنت کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، تو اس کے پتے نہیں گرتے، مومن کے اعمال نہ گرے، مومن کی توبہ نہ گرے، مومن کی نیکیاں نہ گرے، بلکہ ایسا عقیدہ اختیار کر لے، ایسا منحج علمی اور عملی اعتبار سے کہ اس کی ہر چیز ہر محنت اللہ کے ہاں قابل ہو، ورنہ ایک بڑی دنیا محنت کرتی ہے، آمرت الناصبہ تصلا نار حامیہ، کام کر کر کے تھک جانے والے، لیکن قیامت کے دن دہکتی ہوئی جہنم کی آ کر لقمہ بن جائے، ان رجلا من اہل الجنہ فیما یبدو للناس ومن اہل النار، بہت سے لوگ جنتی ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ جنتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جہنمی ہوتے ہیں، یہ ایک مومن کا کردار نہیں ہے، مومن کا کردار ایسے اعمال، ایسی محنت، ایسا منحج، ایسا عقیدہ کہ اس کی زندگی کہے گی کہ لمحہ عند اللہ قابل قبول ہے، یہ کھجور سے مشابہت کی وجہ، پھر قرآن نے ایک اور وجہ بیان کی مماثلت کی، اور وہ یہ کہ اس کی جڑیں زمین میں گہری اور اس کا سر اونچا آسمانوں سے باتیں کرتا، اور یہ ایک مومن کی مثال ہونی چاہیے، ایک ٹھوس عقیدہ، چڑھیں یہ تعبیر ہے عقیدے سے، اور کھجور کے درخت کی رفعت یہ عمل، عقیدہ کے مضبوط ہوگا عمل بھی اونچا ہوگا، اور عند اللہ قابل قبول ہوگا، کھجور کے درخت کی طرح جڑ لے کر مضبوط ہے، گہری ہے تو وہ درخت بڑھتا جائے گا، اونچا کہاں سے کہاں پہنچ جائے، تو ایک مومن کا کردار بھی اور عمل بھی ایسا ہی قابل قبول ہونا چاہیے، یہ حدیث بڑی ایک طویل شرح کی مستحق ہے، لیکن یہ دو تین بنیادی باتیں ہم نے پیش کر دی، کیونکہ مقام اس کا متقاضی نہیں ہے۔
باب طرح الامام المسألة على اصحابه ليختبر ما عندهم من علم، قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم، حدثوني ما هي، قال فوقع الناس في شجر الموادي، قال عبد الله فوقع في نفسي انها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة،
یہ حدیث وہی ہے درخت والی کھجور والی، امام بخاری اس کو دوبارہ لائے ہیں، ایک تو اپنے پڑھنے والوں کو اپنی اسانید کا تنوع بتا دیں، پیچھے یہ حدیث قتیبہ سے ہے اور یہاں یہ حدیث خالد بن مخلص سے ہے، اور پیچھے قتیبہ کے استاد اسماعیل بن جعفر ہیں اور یہاں سلیمان، اور جا کر یہ سند عبداللہ بن دینار پر اکٹھی ہوتی ہے، ایک تو اسانید کا تنوع، امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں بھی تکرار ذکر کی احادیث میں سند ہمیشہ نہیں ہوئی، ایک حدیث بعد جیسے حدیث جبریل یہ جانی شکل میں آئے تھے، یہ صحیح بخاری میں 20 بار سے زیادہ یہ مروی، اور ہر مقام پر نئی سند کے ساتھ، امام بخاری کی علمی وزارت، ان کا ایک علمی مقام، اتنا وہ صاحب الاسانید، حدیث وہی کھجور والی، لیکن مسئلہ ایک اور نکالا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امام یا شیخ ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہے، بیان کرتا ہے، کبھی کسی مسئلے کو وہ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے کہ تم بتاؤ، لوگوں کا امتحان لینے کے لیے، ان کا علمی مقام چیک کرنے کے لیے، ان کو جانچنے کے لیے، یا پھر یہ کہ اس انداز، یہ مذاکرہ کہلاتا ہے، اس انداز سے اس علم کو اور راسخ کرنے کے لیے، ایک بات میں نے بتا دی آپ نے سن لی یاد ہوگی، ایک سوال جو میں آپ سے پوچھوں آپ اس کا جواب دیں دہرائیں، یہ مذاکرہ کا انداز، سوال و جواب کا انداز، اس سے علم اور قوی ہوتا ہے، راسخ ہوتا ہے، امام الانبیاء بعد و خاص صحابہ پر سوال کرتے، اس سوال کا جواب دو،
پھر صحابہ سے وہ جواب لیتے اور صحابہ کو معلوم نہ ہوتا تو آپ جواب دیتے, تو اس سے وہ بات اور زیادہ محفوظ ہو جاتی. صحابہ کو پورا واقعہ ذہن میں رہتا کہ آپ نے یہ بات پوچھی تھی ہمیں نہیں آئی, پھر آپ نے سمجھائی تو علم اور راسخ ہو جاتا. چنانچہ سوال باب کیا ہے؟ باب طرح الامام المسئلہ تھا الاصحابی کہ امام کا کوئی مسئلہ اپنے ساتھیوں پر پیش کرنا, اپنے شاگردوں پر پیش کرنا, لیختبر ما عند من علم, تاکہ جانچے اور پرکھے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے, ان کے علم کا مستوی کیا ہے. اور یا پھر میں نے عرض کیا کہ امام بعض اوقات پوچھے یا استاد پوچھے اپنے شاگردوں سے تاکہ سوال و جواب اور مذاکرے کے طریق سے وہ علم اور ان پر راسخ ہو جائے. امام بخاری کا استدلال کیا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد رسول نے پوچھا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے, اس کی مثال مومن کیسی ہے, بتاؤ وہ کیا تھا. یہ سوال امام کا سوال لوگوں سے, صحابہ سے, اپنے شاگردوں سے, ان کے علمی مقام کو دیکھنے کے لیے اور اس علم کو اور ان کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے. تو یہ سوال امام کر سکتا ہے یا کوئی شیخ اپنے طلاب سے کر سکتا ہے. ایک حدیث ابو داؤد میں, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات, نبی علیہ السلام نے اغلوطات سے روکا, سوال کرنے سے روکا, ایسے سوال جو جس میں کوئی اشکال ہو, کوئی الجھن ہو, اس سے روکا. ظاہر دونوں میں ایک تعارف, آپ سوال کر رہے ہیں اور آپ نے روکا بھی ہے کہ اغلوطات نہ کرو, لوگوں سے ایسی باتیں نہ پوچھو جو ان کے ذہن میں نہ آتی ہوں, مشکل ہو. اغلوطات کا معنی صعاب الامور, مشکل امور, مشکل امور کا سوال کرنے سے روکا. لیکن یہ حدیث اس کا محمل اور ہے, ایسے امور کا سوال کرنا اغلوطات ہے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو, بے مقصد ہو, بے مقصد مسائل آپ اٹھائیں اپنی علمی دھار بٹھانے کے لیے اور لوگوں کا مستوا چیک کرنے کے لیے. ایسے امور جو موجود ہی نہیں اور لوگوں سے واہ واہ کرانا, یہ اغلوطات ہے. لیکن ایسے سوال جس میں کوئی علم نافع موجود ہو, کوئی حکمت موجود ہو, وہ سوال کیا جا سکتا. ایک ہے سوال, ایک ہے اغلوط. سوال ایک علم نافع کا نام اگر نیت صالح ہو. اغلوطات میں ہے صعاب الامور, ایسے کام کہ لوگوں پر اپنا ایک علمی روک جمانا کہ مجھے میرے پاس اتنا علم ہے اور نئے نئے مسائل نکال, ایسی باتیں کرنا جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں. یہ در مختار کے حاشیے میں دو مسائل اکٹھے لکھے ہوئے, وہ کہا یہ سوال اٹھاتے ہیں. پہلا سوال, عصر کی نماز ہو گئی, لوگوں نے نماز پڑھ, پھر سورج غروب ہو گئی, لوگوں نے مغرب پڑھ, پھر سورج دوبارہ طلوع ہو کر آ گیا, کیا حکم عصر دوبارہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کبھی آپ کی زندگی میں سورج دوبارہ طلوع ہوا؟ کبھی تخلیق آدم سے لے کر آج تک طلوع ہوا؟ ایک قصہ ہے, وہ باطل ہے, مکذوب ہے, جھوٹا ہے, اس اساس پر وہ علم قائم ہی نہیں ہو سکتا. یہ اغلوطات ہے, یہ مسائل اٹھا, کوئی فائدہ, بے مقصد. ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا, اس کا مال تقسیم ہو گیا, ترکہ اس کا تقسیم ہو گیا, وہ رسان مات بانٹ لی, اب وہ مال استعمال کر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر آیا اور وہ ترکہ باقی بچا ہوا لوگوں کے پاس, ان سے واپس لے گا یا نہیں لے گا؟ یہ سوال. کبھی آپ کی زندگی میں کوئی فوت شدہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر آیا ہو؟ بیکار بات ہے, بس لکھو لکھو لکھو, ورقے بھرو کہ ہم نے 10 ورقے لکھے ہیں, پیسے لگے اتنا بجے ہو گیا. یہ محدثین کے منج نہیں تھا. وہ سوال جس میں علم نافع ہے, جس میں عمل صالح ہے اور جس میں علمی فوائد ہیں, وہ سوال اٹھاتے تھے, وہ باتیں ہوتی تھیں. امام الانبیاء نے بھی یہ سوال کیا, کتنا اس میں علم ہے؟ ان بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں مستقل کتابیں لکھی. یہ کھجور کا درخت, اس کے فوائد, اس کے محاسن, اور ایک مومن سے وجہ تشبیہ, کس طرح ایک مومن کو محاسن اپنے اندر پیدا کرے جو کھجور کے درخت میں موجود, بے شمار اس میں علم ذخیرہ. یہ تو علم ہے, علم نافع اغلو ذات اور چیز ہے کہ آپ ایسے سوال اٹھائیں جو بے مقصد ہو, جن کا کوئی فائدہ نہ ہو, جو کبھی ظاہر ہی نہیں ہوئے, وہ اٹھائیں اپنا ایک علمی روب جمانے کے لیے اور اس طرح لوگوں کو ایک تاخیر ان کی تاخیر کے لیے. یہ بے مقصد چیز ہے, اغلو ذات اور چیز ہے اور یہ سوال بالکل دوسری چیز.
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما, القراءة والعرف على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة, واحتج بعضهم في القراءة عن العالم بحديث الإمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم, أخبر إمام قومه بذلك فأجازوا. واحتج مالك بالصدق يقرأ عن القوم فيقولون أشهدنا فلان, ويقرأ ذلك قراءة عليهم, ويقرأ على المقرئ ويقول القارئ أقرأني فلان. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفروري وحدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال اذا قرئ على المحدث فلا باس ان تقول حدثني. قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءه على العالم وقراءته سواء.
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما, یہ ایک مستقل بات ہے, اور جو آپ نے آگے القراءۃ العرض پڑھا ہے یہ بھی ایک مستقل بات ہے. یعنی یہ باب ما جاء فی العلم اور القراءۃ العرض ان دونوں کو مطابقت نہیں ہے, اس لیے بخاری شریف کے بعض نسخوں میں چھٹا باب ہے باب ما جاء فی العلم وقوله تعالی وقل رب زدني علما, اور ساتواں باب ہے باب القراءة والعرض عند المحدث. یہ بعض نسخوں میں یہ تفصیل موجود ہے. تو یہ چھٹا باب باب ما جاء بالعلم, علم کے بارے میں کیا ہے, یہ علم کے بارے میں شریعت کے نصوص آئے ہیں, ہدایات آئی ہیں, ان کا ذکر بقول تعالى وقل رب زدني علما. تو علم کے بارے میں جو شرعی نصوص ہیں, کتاب و سنت کی ہدایات ہیں, وہ یہی ہیں کہ علم طلب کرنا چاہیے اور انسان کا حصول علم کے لیے مستعد ہونا چاہیے. اور نبی علیہ السلام کو جو اس دعا کی جو ہے وہ تلقین کی گئی بقول رب زدنی علما, کہ آپ بھی کہیں کہ یا اللہ مجھے علم میں بڑھا دے اور میرے علم میں اضافہ کر دے, تو علم کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے, ہمیشہ اس کی طلب میں آپ مستعد رہیں اور شوق اور ایک حرص آپ کے اندر قائم رہے. اس کے لیے علماء کے پاس جانا ہو تو ان سے سوال کریں, علم طلب کریں, کتب کا مطالعہ ہو صحیح آداب کے ساتھ تو وہاں سے علم حاصل کریں. یہ حرص ہمیشہ جمع رہنی چاہیے. اسی لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حالانکہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں, آپ عالم الناس اور عالم الخلق ہیں, مگر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اضافہ علم کی دعا کیا گیا کہ یا اللہ میرے علم کو بڑھا دے. دیکھیں علم جتنا بڑھے گا اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا. نبی رحمان کی حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے, من ہومان لا یشبعان, دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے, ان کا پیٹ بھرتا ہی. من ہومان فی الدنیا اور من ہومان فی العلم, ایک دنیا کا حریص اتنی بھی کمال ہے اور پھر اور پھر اور, ایک فیکٹری پھر دوسری پھر تیسری, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. دوسرا منہوم علم ہے, علم کا حریص, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ابن مسعود اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اما صاحب العلم فیزداد الادر رحمہ, جو صاحب علم ہے وہ جو جو علم حاصل کرے گا تو رحمان کی رضا بڑھتی جائے اس کے لیے. جو اس کا علم بڑھے گا تو رحمان کی رضا بڑھے گی. ایک دن میں اگر 100 مسائل حاصل کر لیے
گویا 100 درجے رحمان کی رضا کے اس کے لیے بڑھ جائے. قتادہ بن دعامہ سدوسی ان کا قول ہے کہ ایک شخص اگر ایک باب علم کا اور فقہ کا پڑھ لے ایک سال کی عبادت سے افضل ایک علم کا باب. وقر رب جدن علم, آپ اضافہ علم کی دعا کیجئے. تو امام بخاری کا مقصود صرف یہ باب قائم کر کے اور ایک آیت کا ذکر کر کے, اس کو بعض علماء نے تو بعض شراح نے جو ناسخین ہیں ان کی خطا قرار دیا کہ اس کا یہ محل نہیں ہے. ہو سکتا غلطی سے یہ باب کسی نے یہاں ڈال دیا ہو, کیونکہ غلطی نہ بھی ہو امام بخاری چھوٹے سے باب سے اس آیت کے ذریعے ایک بڑی تنبیہ کر کے, اور وہ تنبیہ یہاں پر یہ ہے کہ اضافہ علم کی حرص ہمیشہ قائم رہے. پیچھے جو باب یہی تھا علم کا باب, اس سے مراد طلب علم, طلب علم کے فائدے, یہاں اضافہ علم, اس طلب میں اضافہ ہونا چاہیے. اور کبھی انسان تھکے نہ, کبھی عاجز نہ آئے, اور کبھی جو ہے وہ طلب علم کی حرص اس کی کم نہ ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ ہو اور بڑھ چڑھ کر ہو, تاکہ جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ اس کو حاصل ہوتا رہے. ہر نئے مسئلے پر, ہر نئے علم پر اس کو اللہ کی مستقل رضا حاصل ہوتی رہے, یہ مقصود ہے. یعنی پہلا بار طلب علم کا فائدہ, اس کا ثواب, اس کا اجر, اس کی فضیلت, اور یہ بات جو ہے اس طلب میں اضافہ ہو بڑھتا جائے, یہ زیادتی کی حرص بڑھتی جائے, تو یہ چیز بھی ایک مطلوب ہے. اور طلبہ کی ہمتوں کو جو ہے وہ اس میں جمع کرنا مقصود ہے, کبھی اس ہمتوں کو پست نہ ہونے دیں, بلکہ طلب کی یہ حرص اور یہ تمنا اور یہ طلب ہمیشہ غالب رہے اور چھائی رہے اور بڑھتی رہے, تاکہ رحمان کی رضا بھی بڑھتی رہے.